أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أحدى من إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. صدق الله العلي العظيم. سنن الہی حیات انسان کے لیے، حیات اجتماعی انسان کے لیے، یا قوانین خداوند تبارک و تعالی زندگی اجتماعی بشر کے لیے، جس طرح سے خداوند تعالی نے کائنات کے لیے، نظام کائنات و نظم کائنات کے لیے قوانین مقرر کیے ہیں اور ان قوانین کے مطابق نظام کائنات چل رہا ہے، اسی طرح نظام حیات انسانی بھی انہی اسی طرح کے قوانین کے تابع ہے. برخلاف بعض لوگوں کی ذہنیت کے مطابق کہ نظام ہستی وہ ستاروں کے اختیار میں ہے، سیاروں کے اختیار میں ہے، افلاک کے اختیار میں ہے، جنوں کے اختیار میں ہے، روحوں کے اختیار میں ہے، پتھروں کے اختیار میں ہے، حوادث کے اختیار میں ہیں، اتفاقات کے اختیار میں ہیں، اقتصادی وسائل کے اختیار میں ہیں، یا اس طرح کے دیگر جو افکار و خرافات ہیں، قرآن مجید ان تمام افکار و تمام مفروضوں کی نفی کرتا ہے اور واضح الفاظ میں بیان فرما رہا ہے کہ نظام حیات انسان معین طے شدہ قوانین الہی کے اساس پر چل رہا ہے. جو حادثہ رونما ہوتا ہے، جو اتفاق رونما ہوتا ہے، جو کچھ بھی واقع ہوتا ہے حیات انسانی میں، وہ ان قوانین کے مطابق ہے. ناگوار واقعہ ہو تو بھی، خوشگوار واقعہ ہو تو بھی، اور ان تمام واقعات کے اندر اور قوانین الہی میں ارادہ انسان اور اختیار انسان وہ پہلی شرط ہے اس میں، کہ سب کچھ اس انسان کے ارادے و اختیار سے ہوتا ہے، لیکن قانون الہی کے مطابق ہوتا ہے، قانون الہی سے باہر نہیں ہوتا. قوانین حیات انسانی کی تشکیل کے لیے بھی خدا کا قانون ہے، سنت خدا ہے کہ حیات انسانی، اجتماعی حیات، معاشرتی و سماجی حیات انسان کی اگر پائیدار بنیادوں پر وجود میں آئے، وہ ایک خاص طرح کی حیات ہوگی، اس کے اندر خاص طرح کی زندگی انسان کی ہوگی اور انجام بھی. اور اگر ناپائیدار بنیادوں پر وجود میں آئے، اس زندگی کی نوعیت اور کیفیت بھی مختلف ہوگی اور انجام بھی مختلف ہوگا. تشکیل حیات انسان کے بعد یہ حیات انسانی حالت تغییر میں ہے، بدلتی رہے گی، کہ قانون دوم میں اللہ تغییر ہے، ایک حالت میں نہیں رہنا انسان نے، نہ انفرادی طور پر فردی زندگی میں اور نہ اجتماعی زندگی میں، سماجی و معاشرتی زندگی میں. اس میں تبدیلیاں آئیں گی، اور ان تبدیلیوں کا قانون یہ ہے کہ یہ تبدیلیوں کا آغاز خود انسان کرے گا اور تبدیلیوں کا انتخاب خود انسان کرے گا، یا آگاہانہ طور پر یا نا آگاہانہ طور پر، لیکن ہر دو صورتوں میں انسان آغازگر ہے ان تبدیلیوں کا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ انسان سے اس تبدیلی کا آغاز ہوگا اور پھر جیسے انسان انتخاب کرے گا اسی طرح سے خداوند تعالیٰ اس کے حالات بنا دے گا اور بدل دے گا. اقتصادی حالات، سیاسی حالات، اجتماعی حالات، مذہبی حالات، اندرونی حالات، بیرونی حالات، یہ سب تابع ہیں انسان کے اپنے اختیار کے، انسان کے اپنے ارادے کے تابع ہیں، اور وہ بھی قومی ارادہ، نہ انفرادی ارادہ. یعنی قوم جس طرف رخ کرے گی خدا اسی طرف اس کے لیے راستہ بنا دے گا اور اسی طرح کے حالات اس کے اللہ تعالیٰ بھی فراہم کر دے گا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم، کسی بھی قوم کے متعلق خدا کوئی حالت نہیں بدلتا، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ خود اپنے اندر یہ تبدیلی نہ لائیں. اس قانون تغییر کے اندر ایک قانون دیگر ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ ہے، قانون تقدیر. تغییر بر اساس تقدیر ہے، یعنی خداوند تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے تقدیر، کہ ہر چیز خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو بنائی ہے کائنات کے اندر، وہ بھی اور انسانی حیات بھی تابع تقدیر الہی ہیں. جس طرح تغییر قانون خدا ہے، لیکن تغییر کا آغازگر انسان ہے، اسی طرح تقدیر بھی قانون خدا ہے اور تقدیر کی زمام بھی انسان کے ہاتھ میں ہے، جس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ انیشیٹو انسان کے پاس ہے، تقدیر کا بھی اور تغییر کا بھی. تقدیر سے مراد، پہلے گفتگو کی ہے، تقدیر سے مراد اندازہ ہے، معین اندازے، معین نتیجے. انسان نے خود اپنی حیات اجتماعی و اپنی قومی و سماجی حیات کے لیے امور کو انتخاب کرنا ہے، یہ تقدیر ہے. کیا انتخاب کرنا ہے، یہ تقدیر ہے. کس قدر انتخاب کرنا ہے، یہ تقدیر ہے. مثلا ترقی کرنی ہے یا زوال پذیر ہونا ہے، زوال پذیر ہونا ہے تو کتنا زوال پذیر ہونا ہے، زوال کی انتہا کو پہنچنا ہے یا کچھ ابتدائی مراحل زوال کے طے کرنے ہیں، تو یہ سب تقدیر ہے. یہ انسان نے خود انتخاب کرنی ہے، اور جس طرح سے انسان انتخاب کرے گا خدا اسی کے مطابق اس کے حالات بنا دے گا. کہ لیلۃ القدر در حقیقت انسان کو دی گئی مہلت اور فرصت ہے اسی سنت خدا کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کے لیے، کہ تقدیر اپنے ارادے، اپنے افکار، اپنے فیصلے، اپنی زندگی کے مقاصد، اہداف، راہیں، روشیں، یہ سب کچھ اختیار کرے، چنے. کتنا بڑا ہدف انسان نے چنا ہے، یہ تقدیر ہے. کتنی مقدار، کتنے سائز کا ہدف انسان نے چنا ہے، صرف پیٹ بھرنا ہدف ہے اس کا، وہ بھی ایک تقدیر ہے انسان کی، کہ مجھے اتنا ملے کہ میں روزانہ کھا کے پیٹ بھر لوں اپنا. کچھ کہتا ہے، کچھ کی تقدیر یا کچھ کا ارادہ ہے کہ نہ اپنا بھی بھروں، اپنے بچوں کا بھی بھر لوں پیٹ، یہ تھوڑا سا بڑا ارادہ ہے، لیکن دونوں پیٹ ہی کی فکر میں ہیں. اور کچھ ذرا شکم پوری سے آگے بھی سوچتے ہیں، ہدف بڑا رکھتے ہیں، دنیا میں ہی بڑا ہدف رکھتے ہیں. جتنا کوئی ہدف و مقصد انتخاب کرتا ہے اور اس کے لیے راستہ و وسائل انتخاب کرتا ہے، خدا اسی طرح اسی سائز کے ہدف کے وسائل. اگر جس طرح قرآن مجید میں ہے کہ کچھ عاجلہ مانگتے ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ سے، دنیا، یا کچھ دنیا طلب کرتے ہیں. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا، خدایا ہمیں دنیا عطا کر، اور کچھ یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرات حسنا، ہمیں دنیا میں حسنا عطا کر و آخرت کے حسنات عطا کر. بس جو دنیا مانگتا ہے یہ بھی تقدیر ہے، جو حسنات دنیا مانگتا ہے وہ بھی تقدیر ہے، اور جو حسنات آخرت مانگتا ہے وہ بھی تقدیر ہے. جو کوئی مانگتا ہے خدا اس کے وسائل اس کو دے دیتا ہے. اللہ کا کام یہ ہے کہ جو کچھ انتخاب کرو گے میں اسی کے مطابق تمہیں عطا کر دوں گا، جو چیز چاہتے ہو تم۔ چونکہ اللہ کا کام ہے دینا، خدا رب ہے، رب نے دینا ہے سب کو۔ کیا دینا ہے؟ باقی مخلوقات کو نہیں، ایسے نہیں دیتا، انسان کو اس کے انتخاب پر دیتا ہے کہ تو انتخاب کر پھر خدا دے گا۔ باقی مخلوقات کے لیے انتخاب بھی اللہ کرتا ہے، عطا بھی خود خدا کرتا ہے، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ھدا۔ لیکن انسان کے لیے خداوند نے فرمایا خلق میں نے کر دی ہے، انتخاب تو نے خود کرنا ہے، اور انتخاب کے بعد بھی عطا میری ہے، نہیں ہے کہ انتخاب کے بعد عطا تیری ہے، تو نے صرف منتخب چننا ہے، فسق و فجور یا تقوی، کون سا راستہ تو نے انتخاب کرنا ہے، حسنات دنیا و آخرت یا دنیا و آخرت، دنیا صرف چننی ہے تو نے۔ جیسی تو تقدیر اپنے لیے انتخاب کرے گا، خدا وہی تجھے عطا کر دے گا۔ پس لیلۃ القدر ایک فرصت ہے خدا تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسان کو کہ قانون تقدیر الہی کے مطابق اپنی مقدرات اور اپنے لیے جو رائے ہیں، اہداف ہیں، مقاصد ہیں، روشیں ہیں، وہ ساری انتخاب کرے، تاکہ اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے۔ قانون تغییر و قانون تقدیر کے ساتھ ایک قانون دیگر ہے اللہ تعالیٰ کا، اسی حیات اجتماعی انسان کے بارے میں، اگرچہ عمومی ہے لیکن حیات اجتماعی انسان کے بارے میں، حیات اجتماعی سے مراد یعنی قوموں کی زندگی، امتوں کی زندگی، معاشروں کی زندگی، سماجوں کی زندگی، امم، ان کی زندگی کے لیے قانون دیگر ہے، قانون تعجیل، تے الف جیم یہ لام، تعجیل اجل سے ہے، الف جیم لام اجل۔ قرآن مجید میں یہ قانون اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اجل۔ عام طور پر اجل کا معنی موت کیا جاتا ہے، اجل کا نام آ جائے اس کی اجل آ گئی، یا خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے اجل مقرر کی ہے۔ اجل کا مطلب ہے مقررہ وقت، معینہ مدت، کہ اب جب کہ آپ نے خود اپنی زندگی کے اندر تبدیلی خود ایجاد کرنی ہے، انتخاب خود کرنا ہے، راہیں خود انتخاب کرنی ہے، آگہی اللہ نے دے دی ہے رسول کے ذریعے، آسمانی کتابوں کے ذریعے، آئمہ کے ذریعے، علماء کے ذریعے، مبلغین کے ذریعے، بینات کے ذریعے، اپنی آیات و نشانیوں کے ذریعے، مختلف اسباب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان کو آگہی عطا کر دی ہے۔ اس کی روشنی میں، اس نور کی روشنی میں انسان نے انتخاب کرنا ہے، ابھی قوموں نے، امتوں نے جو انتخاب کرنا ہے اللہ نے عطا کرنا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جو چیزیں تم اختیار کرو گے یہ مؤجل ہیں، یعنی یہ اسباب اپنے نتائج تک پہنچنے کے لیے ان کا وقت ہے، معینہ وقت ہے۔ یوں نہیں ہے کہ آپ اس معینہ وقت سے ہٹ کر کوئی نتیجہ لے سکو، ہر چیز کی معینہ مدت ہے، اس مدت کے اندر یہ کام انجام پانا ہے، اس لیے ہر شے کے لیے اجل ہے۔ لیکن قرآن میں ہے لکل امتن اجلن، ہر امت کے لیے اجل ہے، ہر امت کے لیے خدا نے ایک وقت مقرر رکھا ہوا ہے۔ وقت مقرر سے بھی عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے، جیسے تفاسیر میں یا ترجموں میں قرآن مجید کے حواشی میں ذکر کیا جاتا ہے، اجل سے مراد وہ یعنی آخری وقت، اختتام کا وقت، وہ ٹائم جس پہ سب کچھ ختم ہو جانا ہے، یعنی موت، کہ خدا نے ہر ایک کی ایک موت مقرر دن رکھ دی ہے کہ فلاں سال، فلاں سنہ، فلاں دن، فلاں دوپہر کے وقت، شام کے وقت، صبح کے وقت، فلاں وقت پہ اس کی موت ہوگی۔ اجل مسمہ یہ ہے نا، اجل یعنی کسی عمل کے لیے یا کسی نتیجے کے سبب کے نتیجے تک پہنچنے کے لیے جو معین مدت ہے، اس کو کہتے ہیں اس کی اجل مسمہ۔ اس معینہ مدت میں اسباب نتائج تک پہنچتے ہیں، ہر سبب کی اپنی خاص مدت معینہ ہے، مدت مقررہ۔ آپ اجل کا معنی مدت مقررہ کریں کہ مدت مقررہ ہر کام کی یہ ہے۔ اگر کوئی امت اپنے لیے زوال کا راستہ اختیار کرے تو اس کی اجل معین ہے، اجل مسمہ ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ آج اس نے فیصلہ کیا ہے، میٹنگ کی ہے، ہم نے زوال کا سفر کرنا ہے، زوال پذیر ہونا ہے تو کل زوال پذیر ہو جائیں، نہ، جو ہی یہ راہیں زوال کی اختیار کریں گے، زوال کی راہوں کا اپنے انجام تک پہنچنے کے لیے ایک وقت ہے مقرر، کہ یہ نہ ہو کہ آپ فوراً توقع کرنے لگیں کہ خوب زوال کا راہ تو اپنا لیا، انہوں نے ارادہ کر لیا، بس زوال کہاں ہے، اپنے وقت پہ زوال آئے گا۔ یا اگر کسی قوم نے عروج کا راستہ اپنا لیا ہے، ترقی کا راستہ اپنا لیا ہے، سعادت کا راستہ اپنا لیا ہے، نجات کا راستہ اپنا لیا ہے، اب یہ راستے بھی ایک معین وقت کے اندر اپنے انجام تک پہنچیں گے، مقررہ معینہ مدت کے اندر اپنے انجام کو پہنچیں گے، فوراً نتیجے نہیں نکلتے۔ یا یہ بھی نہیں ہے کہ نہ نکلے نتیجہ، یہ بھی محال ہے۔ اگر وہ راہیں اپنا لی ہیں اسی طرح سے جس طرح خداوند تبارک و تعالی نے مقرر کیا ہے قانون، اگر اس قانون کو، راہ کو اپنا لیا گیا ہے، یقیناً نتیجہ نکلے گا اور اپنے وقت مقررہ کے اندر نکلے گا، جیسا سبب ہے، جیسی راہ ہے، جیسا عمل ہے، اس کے مطابق اس کا معینہ وقت ہے، اس میں نتیجہ نکلے گا۔ کہ ہم صبح و شام یہ قانون اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کرتے ہیں نظام ہستی میں، جو کتاب پڑھنے کے لیے اللہ نے ہمیں بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ آپ آیات الہی میں غور کریں، زمین و آسمان میں غور کریں، لیل و نہار میں غور کریں، طلوع غروب میں غور کریں، موسموں کے بدلنے میں غور کریں، فصلوں کے اگلنے میں غور کریں، بارش برسنے میں غور کریں، اشیاء کے پیدائش میں غور کریں، اشیاء کے ختم ہونے میں غور کریں، یہ ساری غور و فکر، یعنی دیکھیں کہ کن قوانین کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے، آیا کوئی چیز قانون توڑ رہی ہے اللہ کی، آیا قانون تغییر ٹوٹ رہا ہے، قانون تقدیر ٹوٹ رہا ہے، و قانون تاجیل ٹوٹ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی اس مقررہ مدت سے پہلے کوئی نتیجہ نکل آیا ہو، یا مقررہ مدت ہو آ چکی اور نتیجہ نہ نکلا ہو؟ مثلا کبھی آپ نے فصل کاشت کی ہے اور فصل کاشت کر کے پھر دیکھا کہ مقررہ وقت پہ نہ اگا ہو بیج، بھلے نہیں اگتا، کب؟ جب سبب مکمل نہیں ہوتا، پانی نہیں ہوتا، زمین مناسب نہیں ہوتی، ہموار نہیں ہوتی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ سبب ابھی فراہم نہیں ہوا۔ اگر سبب کی تکمیل ہو جائے، مکمل طور پر وجود میں آ جائے، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں مقررہ وقت پر یقیناً نتیجہ نکلے گا۔ لیکن یہ طبیعت میں ہے، طبیعت میں اختیاری کوئی چیز نہیں ہے، انسان کے اعمال میں اختیار ہے۔ وہ قومیں بھی اسی طرح سے ہیں، آپ نے دیکھا کہ کوئی قوم، اس نے کوئی راستہ اختیار کیا ہو اور وہ راستہ اپنے مقررہ وقت میں اپنے انجام تک نہ پہنچا ہو، دیکھا ہے کوئی ظالم قوم اپنے انجام تک نہ پہنچی ہو، کوئی ظالم طبقہ اپنے انجام کو نہ پہنچا ہو، اور کوئی درست راستہ و درست قوم اپنے انجام کو نہ پہنچی ہو، اپنے مثبت انجام کو؟ ممکن نہیں ہے، یہ قانون قطعی خداوند تعالیٰ ہے، لن تجد لسنۃ اللہ تبدیلا ولن تجد لسنۃ اللہ تحویلا۔ پہلے بات کی ہے ان قوانین کے بارے میں، عرض کیا کہ قوانین یقینی ہیں، قطعی ہیں، حتمی ہیں، ان میں گنجائش نہیں ہے ذرا برابر کہ یہ وقوع پذیر نہ ہو، یا یہ ٹوٹ جائیں، یا یہ لاگو نہ ہو، یقینی ہیں، حتمی ہیں یہ قوانین اللہ کے، اور ان قوانین کے تحت سب کچھ ہونا ہے۔ ہم ان قوانین سے اگر آشنا ہوں اور ان قوانین کے مطابق اپنی زندگی بنائیں، خوب دیکھیں نتائج کیسے نکلتے ہیں۔ لیکن ہم قوانین الہی انہیں چھوڑ کر نجومیوں کے پیچھے، جادوگروں کے پیچھے، تعویذ لکھنے والوں کے پیچھے، جنتریوں کے پیچھے، منتریوں کے پیچھے، اور بابوں کے پیچھے، باووں کے پیچھے، انگوٹھیوں کے پیچھے، پتھروں کے پیچھے، سیاروں کے پیچھے، ستاروں کے پیچھے، ہر اس چیز کے ساتھ متمسک ہیں اپنی زندگی کے لیے، جس کا ہماری زندگی میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور ہر اس چیز سے لا تعلق ہیں جس کا ہماری زندگی میں عمل دخل ہے۔ پہلے بارہا اشارہ ہوا ہے کہ ہمارا جنوں کے ساتھ بہت رغبت ہے ہر آدمی کی، کہ جن کوئی دوست ہو جائے، جن سے پالا پڑ جائے، کوئی جن قبضے میں آ جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسانی حیات کا کوئی پہلو جنوں کو سپرد نہیں کیا ہے، کوئی پہلو۔ حضرت سلیمان استثنائی طور پر جن ان کے لیے مسخر تھے، وہ بھی حیات انسانی کا کوئی انحصار جنوں پر نہیں تھا، وہ مستقل نو ہے، یہ مستقل نو ہے، لیکن فرشتوں کے اوپر منحصر ہے حیات انسانی، ملائکہ کے ساتھ ربط ہے حیات انسانی کا۔ اور اگر جن قبضے میں کرنے کی جتنی کوششیں ہوتی ہیں، اتنی فرشتہ قبضے میں کرنے کی کوششیں ہوں، تو ایک بہت مفید کام ہوا ہے واقعاً اگر کسی کا فرشتے سے تعلق ہو جائے۔ لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم ساری رات جاگو، صبح جن حاضر ہوگا تمہارے پاس، چلے کاٹو جن حاضر ہوں گے، غاروں میں چلے جاتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، بھوک کاٹتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں جن حاضر کرنے کے لیے، جبکہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہاری زندگی میں اگر کسی کا عمل دخل ہے تو وہ ملائکہ ہیں، اور ملائکہ نازل ہوتے ہیں لیلۃ القدر میں، نہ جن نازل ہوتے ہیں، کہ ہم جن قابو کرنے کی دعائیں پڑھتے رہیں اور جن قابو کرنے کے ورد کرتے رہیں، فرشتوں سے تعلق پیدا کریں۔ جو بہت گہرا دخل ہے ہماری زندگی کے اندر، ہماری تخلیق میں ملائکہ دخیل ہیں، ہماری پرورش میں ملائکہ دخیل ہیں، ہماری حیات میں ملائکہ دخیل ہیں۔ ملائکہ اللہ تعالیٰ کا سٹاف ہے، حکومتی سٹاف، اللہ کی قدرت کا سٹاف ہے، جس کے ذریعے سے سارے امور مملکت خدا انجام پا رہے ہیں۔ خب آپ ملکی انتظامیہ سے کتنا تعلق خوش ہوتے ہیں، ایس ایچ او سے تعلق ہے، ایس پی سے تعلق ہے، ڈی ایس پی سے تعلق ہے، اتنا فخر کرتے ہیں اس انتظامیہ سے، حکومتی انتظامیہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے، اور جتنے اعلیٰ افسر سے تعلق ہو اتنا زیادہ سینہ پھولا ہوتا ہے ہمارا۔ خب اللہ تعالیٰ کی انتظامیہ سے تعلق پیدا کریں آپ، یہ اللہ کی انتظامیہ ہیں فرشتے، اور جتنے اعلیٰ انتظامی افسر سے رابطہ ہو اتنا بہت اچھا ہے، روح القدس اعلیٰ انتظامی افسر ہے سٹاف میں، اللہ کے سٹاف میں، اور آج شب اس کے ساتھ تعلق کی شب ہے، چونکہ اس نے زمین پہ آنا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، آج ان کے ورود اور ان کے نزول کا وقت ہے، ان سے ربط پیدا کرو، اور ہو سکتا ہے رابطہ، وہ آپ سے متعلق ہیں، آپ کی تمام متعلقہ امور اور فائلیں اور سب کچھ ان کے پاس ہے۔ کرام کاتبین ملائکہ ہیں، منکر و نکیر ملائکہ ہیں، روح القدس ملائکہ ہیں، ہر آپ دنیا میں، قبر میں، موت میں، روح دیتے بھی اللہ، روح دیتا بھی ملائکہ کے ذریعے، لیتا بھی ملائکہ کے ذریعے سے، سارے کام ملائکہ کے ذریعے سے ہونے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے رجحانات ملائکہ کی طرف کتنے ہیں، صفر، اور جنوں کی طرف، روحوں کی طرف، بدروحوں کی طرف، بھوت، چڑیل، پریت۔ چونکہ ہندوستانی تہذیب سے ہمارا تعلق ہے، دین نے جن مخلوقات اور جن موجودات سے ہمارا تعلق جوڑنے کی کوشش کی ہے، نہیں جوڑ سکے ہم، لیکن تہذیب نے جو چیزیں سامنے پیش کی ہیں ان سے گہرا تعلق ہے۔ تہذیب نے یہ بتایا ہے کہ تیری قسمت پتھروں کے ہاتھ میں ہے، تیری قسمت ستاروں کے ہاتھ میں ہے، تیری قسمت بروج کے ہاتھ میں ہے، تیری قسمت سیاروں کے ہاتھ میں ہے، تیری قسمت ان کے ہاتھ میں، اس کے ہاتھ میں۔ خوب ہم نے مان لیا اور اپنی قسمت کے لیے ساری کوشش کرتے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ تیری قسمت کا تعلق خود تجھ سے ہے سب سے پہلے، اور سنن الہی و قوانین خدا سے ہے، اور ان قوانین پر عمل درآمد کرانے والی انتظامیہ ملائکہ ہیں، ان سے ہے تیرا تعلق۔ ان چیزوں سے اگر تعلق قائم ہو تو درست راہ پر انسان چل پڑتا ہے۔ بس ہم در حقیقت ذہنی دین اور ہے، وہ عملی دین اور ہے ہمارا۔ اب عملی دین بھی قرآن ہو جائے، اگر دین اسلام ہمارا عملی دین ہو، تو ان سنن پر اپنی زندگی کو استوار کریں۔ کہ اس وقت جو ہماری سوسائٹی ہے، پاکستانی معاشرہ، جو مسلمان ہیں الحمدللہ، سارے مسلمان ہیں، اگر مختلف فرقے ہیں لیکن سب مسلمان ہیں۔ خوب یہ مسلمان معاشرہ ایک تباہ حال و زوال پذیر معاشرہ، بلکہ کہیں زوال یافتہ معاشرہ ہو چکا ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت پاکستان ایک نمونہ عبرت بنا ہوا ہے ہر لحاظ سے، نہ امنی اس کے اندر، بھوک و افلاس اس کے اندر، نہ پائیداری اس کے اندر، افراتفری اس کے اندر، قتل و غارت اس کے اندر، چوری کرپشن اس کے اندر، بے اعتمادی اس کے اندر، ہر قباحت اس کے اندر یا موجود ہے یا وجود میں آ رہی ہے، اور سب پریشان بھی ہیں کیسے ٹھیک ہوگا، بجائے پاکستان چھوڑ کے بھاگنے کے اور پاکستان سے بدتر دنیا میں جانے کے۔ اس معاشرے کو بچایا جا سکتا ہے قوانین الہی کے تحت، وہ سنن الہی کے تحت. وہ سنن الہی یہ ہیں کہ تمہارے ہاتھ میں ہے یہ تغییر, شروع کرو اللہ تمہارے حالات بدل دے گا جس طرف تم شروع کرو. ابھی جو حالات بدلے ہیں تو تم نے شروع کیا, تمہارے آبا نے بزرگوں نے شروع کیا, غلامی کا سفر کیا, آج غلامی کے اوج پہ پہنچے ہوئے ہو. آج اب خدا نے بھی غلامی کے سارے راستے تمہارے لیے کھول دیے. جو زوال کا سفر تمہارے بڑوں نے شروع کیا وہ تم نے جاری رکھا, وہی ابھی تک جاری ہے اور اسی پر جاری رہو گے. تو جیسے تم چاہ رہے ہو خدا بھی ایسے اسباب بناتے جائے گا تمہارے لیے. لیکن اگر تم روک لو اس زوال و انحطاط کے سفر کو, روک لو اور عروج و ترقی کا راستہ اپنا لو, اب اللہ کے بس میں ہے. خدا ابھی سے اپنے انتظامیہ کو حکم دے گا کہ یہ عروج کی طرف جانا چاہتے ہیں ان کے لیے ایسے وسائل مہیا کیے جائیں, ان کے لیے وہ اسباب فراہم کیے جائیں. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ وہ قوانین کیا ہیں, آشنا تو دقیق ہوں ہم ان قوانین سے ہیں کیا. یہ قوانین مؤجل ہیں سارے, یہ اسباب نتائج تک پہنچیں گے اپنی مدت معینہ کے اندر, اس مدت معینہ سے پہلے اور اس مدت معینہ کے بعد نتیجہ نہیں نکلنا, اس کے اندر نتیجہ نکلنا ہے. کچھ آیات اس موضوع کی پہلے بیان ہو چکی ہیں, چند آیات مزید ہیں جو مشاہدہ کرتے ہیں. سورہ مبارکہ ہود میں آیہ نمبر 3, سورہ مبارکہ ہود, خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اس آیہ میں, وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّئْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. پہلی آیت میں ہے آغاز سورہ مبارکہ ہود کا, اسے ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام را, کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. یہ کتاب, یہ قرآن, اس کے آیات خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں, وہ محکم اور مفصل, جدا جدا, واضح, روشن, ان احکام میں سے جو خداوند تعالیٰ نے تمہارے لیے نازل کیے یہ ہیں کہ اللہ تعبدوا الا اللہ, آپ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو. یہ پہلا نقطہ ہے کہ خدا کے علاوہ کسی کی بندگی مت کرو. اللہ تعبدوا الا اللہ, اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی مت کرو. ہر بندگی کے اپنے نتائج ہیں, اللہ کی بندگی کرو گے اس بندگی کے اپنے نتائج ہیں. سادہ مثال دیتے ہیں, خوب سب ملازم ہیں, نوکر ہیں کسی کے, کوئی کمپنیوں میں نوکر ہے, کوئی حکومت میں نوکر ہے, کوئی ملک کے اندر نوکر ہے, کوئی ملک کے باہر نوکر ہے, اب دراصل سب نوکر ہیں, ملازمین ہیں. اور ہر نوکر کی صورتحال مختلف ہے, بعض رینک میں بڑی نوکری پر ہیں, بڑے عہدے پر ہیں, لیکن حالت بہت بری ہے ان کی. کیوں بہت بری ہے؟ چونکہ باس بہت برا ہے ان کا, رینک بڑا ہے ان کا, مثلا مینیجر ہے کسی کی کمپنی میں, شخص مینیجر ہے لیکن برے حال ہیں بیچارے کے. اور اس کے بجائے ایک بہت چھوٹے رینک پر ہے کسی دوسری جگہ پر, لیکن وہ بہت خوشحال ہے کیونکہ اس کا مالک بہت اچھا ہے, جس نے اس کو نوکر رکھا ہوا ہے وہ بہت اچھا ہے. اب آپ مثلا بیوروکریٹوں میں جا کر دیکھیں یا اور حکومتی اداروں میں جا کر دیکھیں, بہت بڑے بڑے عہدے, مثلاً 17ویں گریڈ کا آدمی 18ویں گریڈ کے آدمی سے روز ڈانٹ سنتا ہے, روز توہین سنتا ہے, لیکن چونکہ وہ خود ایسا آدمی ہے, 18ویں گریڈ کا افسر جو اس کا سینئر ہے, وہ بے ادب, بے اخلاق, بد تہذیب, بدتمیز ہے. تو یہی توقع ہونی چاہیے اس کو, ابھی اس کے نیچے نوکری کرنی ہے تو یہی نتیجہ نکلے گا اس نوکری کا. اور اس کے بجائے ایک ڈرائیور ہے یا کک ہے جو بہت نچلے سکیل کا ہے, چھٹے ساتویں سکیل میں شاید شمار ہوتا ہو یا اس سے نیچے, اور اس کا جو مالک ہے وہ اس کے ساتھ بہت اچھا رویہ اختیار کرتا ہے, تو آپ دونوں کے ایک کہہ رہا ہے میں جہنم میں ہوں، میں آج نوکری چھوڑنا چاہتا ہوں، اس سے تو موت بہتر ہے، یہ تو بے عزتی کی نوکری ہے، ذلت کی نوکری ہے، اب آپ کو تو 70,000-80,000 روپے تنخواہ ملتی ہے، چھوڑنا کیوں چاہتے ہو، تنگ کیوں ہو؟ دوسرا جس کو 6,000-7,000 روپے ملتے ہیں وہ بہت خوشحال ہے، وہ کہتے ہیں اصل میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں یہاں سے۔ چونکہ جس کی بندگی میں ہو اسی جیسے تمہارے ساتھ رویہ ہے، اسی جیسی تمہاری زندگی ہے، اس بندگی کا سایہ تمہاری زندگیوں کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ اس وقت پاکستان وہ شیطانی طاقتوں کا بندہ ہے، پاکستانی حکومت امریکہ کی بندہ غلام ہے، عوام برطانیہ کے غلام ہیں، حکومت امریکہ کے غلام ہیں، جیسے آقا ہیں ویسی ہی زندگی ہے۔ جب ان لوگوں کی بندگی کوئی قوم کرے گی، ایک قوم پوری بندہ بن جائے کسی دوسری قوم کی یا کسی دوسرے طبقے کی، جیسا وہ طبقہ ہوگا ویسا اس کے ساتھ رویہ ہوگا۔ اگر کوئی خدا کی بندگی میں آ جائے، اللہ کی بندگی میں آ جائے، تو جو صفات اللہ کی ہیں اس بندگی کے اوپر اثر انداز ہوں گی صفات خداوند تبارک و تعالیٰ۔ مالک کی صفات، مالک کی عادتیں، مالک کی حیثیت، شخصیت بندے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، بندگی کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ خب اللہ کی بندگی اختیار کرو گے، خب تمہاری زندگی کے اندر بندگی خدا کا رنگ آ جائے گا، صبغۃ اللہ، رنگ خدا تمہاری زندگی پر آ جائے گا۔ لیکن اگر تم خدا کو چھوڑ کر طاغوت کی بندگی میں جاؤ، ویسا رنگ تمہاری زندگی کے اوپر چڑھ جائے گا۔ بس پہلا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، اور میں تمہارے لیے، رسول اللہ کا فرمان ہے کہ میں تمہارے لیے نذیر و بشیر ہوں، ہدایت کرنے والا ہوں۔ وان استغفروا ربکم، اور یہ کہ تم مغفرت طلب کرو اپنے پروردگار سے، دائماً مغفرت طلب کرو خداوند تعالیٰ سے۔ ثم توبوا الیہ، اور توبہ کرو، رجوع کرو اپنے خدا کی طرف، رجوع کرو۔ یمتعکم متاعاً حسناً، تمہیں خداوند تبارک و تعالیٰ ایک بہت ہی خوشگوار زندگی دے گا، جس میں تمتع کہتے ہیں ایسی لذت بخش زندگی، تمتع لذت بخش زندگی کو کہتے ہیں۔ یمتعکم یعنی خدا تمہیں ایسی خوشگوار زندگی دے گا اور ایسے وسائل خوشگوار زندگی کے عطا کرے گا، کہ یہ بات ہم کریں گے آگے جا کر، یہ حیات دنیاوی ظاہری سنن الہی کے مطابق ہو، بہت ہی خوشگوار زندگی انسان کی ہو سکتی ہے۔ اور یہی زندگی جو ابھی تلخ ہوئی ہوئی ہے ہمارے لیے، یہ بھی کچھ رہوں پر چلیں تو یہ زندگی بنی ہے ہماری، خوشگوار زندگی خدا تمہیں عطا کرے گا اگر تم خدا کی طرف آؤ۔ متاع حسنا، وسائل حسنا و بہترین وسائل اس زندگی کی، خوشگوار زندگی کی خدا تمہیں دے گا۔ الی اجل مسمی، الی اجل مسمی، ایک وقت مقررہ تک۔ یعنی یہ کہ مثلا آج رات لیلۃ القدر ہے، یہاں دعا مانگیں اور صبح جا کے اپنے گھر کی تلاشی لیں کہ رات جو مانگا تھا وہ آیا، چھت سے ٹپکا نہیں آیا، صندوق کھول کے دیکھیں، مثلا ادھر دیکھیں، جیسے وہ استاد تھے بزرگوار ہمارے، وہ فرماتے تھے کہ روایات میں ہے کہ ملائکہ طالب علم کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، ملائکہ پر بچھاتے ہیں، طالب علم کے پاؤں کے نیچے ملائکہ پر بچھاتے ہیں۔ طالب علم اس کو نہیں کہتے جس کو ایڈمیشن ہو جائے، جس کا ایڈمیشن ہو جائے وہ طالب علم کے زمرے میں نہیں آتا، کسی دینی مدرسے میں جو داخل ہو جائے حوزے میں، وہ نہیں طالب علم ہوتا۔ طالب علم یعنی جو علم کا جستجوگر ہے، جو علم کی طلب میں ہے، جو جس کے اندر علم کی تڑپ ہے، جو علم کی تلاش میں ہے، جو علم کی راہ پر ہے، جو جس کی زندگی حصول علم میں گزر رہی ہے، جس کے لمحے لمحے کے بدلے اس کو علم مل رہا ہے، ہر لمحہ جو گزر رہا ہے اس لمحے کا تب معاوضہ اس کو علم کی شکل میں عطا ہو رہا ہے۔ نہیں کہ جس نے داخلہ لے لیا ہے اور آرام سے اب پرسکون ہو گیا ہے کہ اب تو کئی سال کوئی مجھے نہیں چھیڑتا، زندگی ٹھیک ہے، ابھی تو میں یہاں آرام سے رہوں گا۔ نہ، طالب علم یعنی جو مسلسل جستجو علم میں ہے اور مسلسل اس کو علم نصیب ہو رہا ہے اپنی کوشش کے مطابق، لمحہ لمحہ علم سے بہرہ مند ہو رہا ہے۔ اس کے بارے میں ہے کہ ملائکہ اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، اس کے لیے تمام مخلوقات زمین و ارض سوائے پاکستانی قوم کے، باقی ساری دنیا اس کے لیے دعا کرتی ہے، مغفرت طلب کرتی ہے۔ پاکستانی قوم نا، وہ اس کو برا سمجھتی ہے، اس کو مایوب سمجھتی ہے کہ یہ کدھر چلا گیا۔ حتیٰ روایت میں ہے کہ حیتان البحر، سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے خداوند تعالیٰ سے دعا گو ہیں، مغفرت طلب کرتی ہیں۔ وہ حتیٰ روایات میں ہے کہ سماوات میں، ملکوت میں، زمین پر رہنے والے طبقات میں سے جس طبقے کے لیے مغفرت طلب کی جاتی ہے وہ خداوند تبارک و تعالیٰ سے خیر طلب کی جاتی ہے، وہ یہی طالب علم ہیں۔ دو ای افی ملکوت سماوات عظیمہ، یہ طالب علم اس قدر مثلا مقرب مکرم ہیں بارگاہ خداوند تبارک و تعالیٰ، جو حصول طلب علم میں مشغول ہے۔ اس نے جو زندگی اپنی شروع کی ہے حصول علم و طلب علم میں، اتنی عظمت خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ذکر کی ہے کہ ملائکہ اس کے پروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ وہ استاد بزرگوار ہمارے یہ فرماتے تھے کہ اب طالب علم جو داخلہ لیتا ہے اور ایک درس میں صرف شرکت کرتا ہے، نہ کہ علم حاصل کرتا ہے، درس میں بیٹھ کے جھولتا رہتا ہے، جھومتا رہتا ہے، اونگتا رہتا ہے، نام طالب علم رکھا ہوا ہے چونکہ ایڈمیشن ہوا ہوا ہے اس کا، درس میں بیٹھ کے جھومنے کا نام طالب علم ہی نہیں ہے۔ جیسے عرض کیا کہ طالب علم ہی مسلسل جستجو کا نام ہے، مسلسل طلب علم کا نام ہے، اپنے لہجوں کے معاوضے لینے کا نام ہے، لہجہ زندگی دیا علم لیا اس کا نام ہے۔ لیکن عموماً یہ ان بزرگوار کی بات کر رہا ہوں کہ وہ یہ فرماتے تھے اپنے درس میں کہ بعض کا داخلہ ہو جاتا ہے اور درس میں آ کے جھومتے رہتے ہیں، اونگتے رہتے ہیں، اور جب درس ختم ہوتا ہے تو پھر جوتے اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ ملائکہ نے صاف کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں۔ نہ، ایسے نہیں ہوتا قانون خدا، جھومنے والوں جھولنے والوں کو خدا نہیں دیتا کہ ملائکہ ان کے پروں کے نیچے آ کر پر بچھاتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ابھی لیلۃ القدر ہے، ہم دعائیں مانگیں، صبح جا کے گھر کی تلاشی لیں کہ پوری ہوئی یا نہیں۔ نہ، اجل مسمہ ہے، مقرر وقت ہے اس کا، بھلے آج شروع کرو، لیلۃ القدر ہے، فیصلہ کرو، ارادہ کرو۔ مثلا ارادہ کیا آپ نے کہ خدا اگر مجھے بچہ دے میں اس بچے کو اس راہ میں بھیجوں گا، ارادہ کر لیا آپ نے، یہ کب ہوگا پورا؟ اب شاید کئی سال بعد، چونکہ ابھی بچہ نہیں ہے آپ کا۔ بچہ ہوگا، وہ بچہ پروان چڑھے گا، پرورش پائے گا۔ اگر آپ نے آج فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے خدا بچہ دے، میں اس بچے کو اس راہ میں ڈالوں گا، آپ دیکھیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ آپ کے اسی دعا کے مطابق وسائل فراہم کر رہا ہے۔ جس طرح حضرت مریم کی ماں نے مریم کی پیدائش سے بہت پہلے، کئی سال پہلے، اللہ سے یہ آرزو کی کہ خدا اگر مجھے بچہ دے میں اسے اللہ کی راہ میں دے دوں گی، وہ اب خداوند تعالیٰ نے مریم نے فیصلہ کر لیا، لیلۃ القدر کو اپنی تقدیر یہ کی، ارادہ کیا، فیصلہ کیا کہ مجھے اگر اللہ بچا دے میں اس بچے کو اس راہ میں بھیجوں۔ اللہ تعالیٰ نے مریم کی والدہ کے ارادے کے مطابق اب وسائل عطا کرنا شروع کیے۔ وہ وسائل، وہ سارا ماحول جو والدہ مریم کے ارد گرد بنا، وہ سارے اللہ کے وسائل تھے دیے ہوئے، وہ سارا ماحول کے، وقت نہیں ہے تفصیل عرض کروں کہ وہ کیا ماحول تھا۔ خب مثلا ان جملہ موارد میں سے ایک زکریہ، خداوند تبارک و تعالی نے زکریہ جیسا معلم مریم کی پیدائش سے پہلے پیدا کیا اور اس کو وحی دی، علوم دیے اللہ تعالی نے اپنی طرف سے، اس قدر اعلی معلم خدا نے پہلے بنایا۔ یہ قبولیت دعائے والدہ مریم ہے، وہ بعد میں جب بچہ پیدا ہوا وہ بیٹی تھی، بہت تعجب کیا کہ میں نے تو اللہ سے یہ مانگا تھا خدا بیٹا دے یا بچہ دے، میں اللہ کی راہ میں ڈالوں، وہ کیا مشکل تھی، بیٹی ہو یا اس کو اللہ کی راہ میں ڈال دو۔ اس وقت وسائل نہیں تھے بیٹیوں کو ماحول نہیں تھا بیٹیوں کو اللہ کی راہ میں بھیجنے کے لیے، تربیت کا کوئی انتظام نہیں تھا، بیٹوں کے لیے تھا، مدرسے تھے، پرورش تربیتی مراکز تھے، بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے نہیں تھے۔ تو خداوند نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے یہ بچی ہے، اور میں پہلے سے انتظام کر رکھا ہے، مریم سے پہلے زکریہ پیدا کیا ہے، وہ اس سے پہلے کہ مریم کی روح ہو پہلے زکریہ پہ وحی نازل کی ہے، پہلے زکریہ پہ جبریل نازل کیا ہے، پہلے زکریہ کو تعلیم و تربیت کے سارے اصول بتائے ہیں، پھر مریم پیدا ہوئی ہیں، اور پھر یہ مریم پیدا ہوئی، یہ جناب زکریہ کے حوالے ہوئی، جناب زکریہ نے ان کی تربیت کی، پرورش کی، پروان چڑھایا۔ اب آپ دیکھیں کہ اسی بیٹی سے جس کی ماں نے ارادہ کیا تھا کہ اگر خدا مجھے بچہ دے میں اسے اللہ کی راہ میں ڈالوں گی، تو کب نتیجہ آیا، کب وہ دعا قبول ہوئی، یا کب اس کا نتیجہ سامنے آیا؟ کئی سال کے اندر، ایک مقررہ معینہ مدت ہے جب یہ دعا اپنے تکمیل تک پہنچتی ہے۔ مولانا روم کے بقول کے مثنوی جب لکھ رہے تھے تو دیر ہو گئی بیچ میں، یعنی چھوڑ دیا کچھ حصہ لکھ کر، پھر کئی سال چھوڑ دیا، اس کو دوبارہ شروع کیا، جب دوبارہ شروع کیا تو اس کو ان الفاظ سے شروع کیا کہ مدتی ان مثنوی تعطیل شد، خون می باید، یا نہ وقت می باید تا خون شیر شد۔ کہا کہ یہ دیر کیوں ہوئی ہے؟ کہا یہ میری وجہ سے نہیں ہوئی ہے، میری سستی کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے، بلکہ وقت چاہیے تاکہ خون دودھ بن جائے۔ مثلا ایوان جب چارہ چرتا ہے، بھینس جو چارہ چرتی ہے، تو یوں تو نہیں ہے ادھر سے پٹھے کھائے ادھر سے دودھ باہر، وہ پٹھے کھائے اس کے پیٹ میں جائیں، وہ جگالی کرے، اس کو ہاضم کرے گی، ہاضم کرنے کے بعد انہی پٹھوں سے، اس چارے سے اس کا خون بنے گا، اور یہ خون تبدیل ہوگا دودھ میں۔ وقت می باید تا خون شیر شد، یعنی اس خون کو یا اس خوراک کو شیر دودھ بننے میں ٹائم چاہیے، وقت چاہیے، اتنا وقت لگتا ہے، اجل مسمہ ہے، اسباب کے نتائج تک پہنچنے کے لیے وقت مقرر ہے، ٹائم فریم ہے، اللہ نے بنایا ہے، اسی کا نام اجل مسمہ ہے، اسی کا نام وقت معین ہے جہاں اسباب اپنے نتائج تک پہنچنے ہیں۔ ابھی بیان ہوگا کہ قانون خدا ہے تاجیل، یعنی وقت مقررہ معینہ مدت آپ کو اس کے اندر پہنچنا ہے نتیجے تک، لیکن انسان تاجیل کو چھوڑ کر یا تاجیل الہی سے غافل ہو کر تعجیل کا قائل ہو گیا ہے، عین کے ساتھ تعجیل، یعنی عجلت، جلد بازی، استقامت کے بجائے اپنے مقررہ مدت کے اندر نتیجے تک پہنچنے کے بجائے جلد باز ہو گیا کہ جلدی نتیجہ ہو۔ بہت ساری قوموں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ ان کا یہ کہنا تھا متا نصر اللہ، کب خدا کی طرف سے یہ وعدہ پورا ہوگا، کب یہ کام ہوگا، کب فتح ہوگی، کب حالات بہتر ہوں گے، شک کرنے لگے، حتی رسول اللہ پر شک کرنے لگے کہ آپ نے کہا تھا اللہ تعالیٰ ہمیں فتح و نصرت دے گا، تو کہاں ہے فتح و نصرت، متا نصر اللہ؟ واقف نہیں تھے کہ یہ حرکت ہم نے جو شروع کی ہے فاتحانہ، وقت لگے گا تاکہ یہ اپنے نتیجے تک پہنچے۔ ثم توبوا الیکم یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی ویؤتی کل ذی فضل فضلہ، اور خدا ہر ذی فضل کو فضل دیتا ہے، توجہ فرمائیں، ہر ذی فضل کو خدا فضل عطا کرتا ہے، ہر ایک کو نہیں دیتا، ہر ذی فضل کو، یعنی ہر، یہ بھی ایک قانون خدا ہے، ہر ایک کو ہر چیز نہیں ملتی، جہاں ظرفیت ہو، جہاں کوئی ذو فاضل و ذی فاضل و متمنی فاضل ہو، اس کو فضل عطا ہوتا ہے، نہ کہ ہر ایک کو۔ جیسے ابھی افطاریاں ہوتی ہیں، عموماً شہر کے اندر لمبی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں، جن کا روزہ نہیں ہوتا ان کو افطار کرایا جاتا ہے، اور جن کا روزہ ہوتا ہے بیچارے ان کو کوئی پانی بھی نہیں پلاتا، ان کو کوئی کھجور بھی نہیں دیتا، ایک جن کا نہیں ہوتا وہ افطار کی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ اس طرح سے نہیں ہے، اللہ نے فرمایا کہ ہر ذی فضل کو خدا فضل عطا کرتا ہے، اور جو ذی فاضل نہیں ہیں خب انہیں فاضل عطا نہیں کرتا. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. سورہ رعد میں قرآن مجید میں آیا 38 میں اس کو ایک قانون مسلم کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ زمان مقرر و مدت معینہ کے اندر سب کچھ ہونا یہ ایک طے شدہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگی, اس کی قانونی حیثیت ہے خدا کے یہاں. آیا 38 میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے ہیں, نبی بھیجے ہیں اور ان کی بھی ذریت و اولاد و امت و قوم ان کی بھی قرار کی ہے, مقرر کی ہے. یعنی جس طرح آپ ہیں اور آپ کے پیروکار ہیں, آپ کی ذریت ہے, آپ کے تابع فرمان لوگ ہیں, سب پہلے انبیاء بھی ایسا ہی تھے, ازواج تھی ان کی وہ بھی اسی طرح سے تھے, شادی کرتے تھے, اولاد ہوتی تھی ان کی. چونکہ رسول اللہ کے بارے میں ایک اعتراض بعضوں کو یہ تھا کہ اگر یہ رسول ہیں تو شادی کیوں کی انہوں نے, اگر یہ رسول ہیں تو بچے کیوں ہیں ان کے, اگر رسول ہیں تو کھاتے پیتے کیوں ہیں, اگر یہ رسول ہیں تو یہ بازار میں کیوں آتے ہیں, اگر یہ رسول ہیں تو بات چیت کیوں کرتے ہیں, کپڑے کیوں پہنتے ہیں, کیا ہونا چاہیے پھر, اگر یہ رسول ہیں تو پھر تو انہیں یہ سارے کام نہیں کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رسول ہونے میں کیا مانے ہیں, یہ چیز ابھی بھی ایسا ہی ہے کہ جو مثلا یہ باور کر لیں کہ بھلے رسول اللہ بھوک لگتی تھی, رسول اللہ کو پیاس لگتی تھی, رسول اللہ کو بیماری ہوتی تھی, تکلیف ہوتی تھی, دوا پیتے تھے رسول اللہ گھوڑے پر بیٹھ, روایات میں ہے کہ تمام قسم کی گھوڑوں اور سواریوں پر رسول اللہ بیٹھے ہیں, کوئی آر محسوس نہیں ہوتی تھی, اونٹ کی سواری ہو تو بھی کر لیتے تھے, گھوڑا ہو تو اس بھی بیٹھ جاتے تھے, خچر, رسول اللہ کی اپنی جو مخصوص سواری تھی وہ خچر تھا, وہ گھوڑا نہیں تھا, خچر تھا. اور کبھی کبھار وہاں اس وقت معمول تھا کہ گدا, جو لوگ جن کے پاس گھوڑا یا خچر رکھنے کی نہیں ہوتی تھی, گھوڑا یعنی لینڈ کروزر, اب یہ آرے کے پاس نہیں ہوتی تھی یہ توانائی کہ لینڈ کروزر رکھ سکے, بعض لوگ چھوٹی موٹی گاڑی رکھتے تھے اس وقت, اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا لیکن ضرورت تھی اس سہرائی زندگی کے اندر, وہ گدا رکھ لیتے تھے, چونکہ گدا اس وقت بھی سستا تھا, تو رسول اللہ بھی گدے پر بیٹھتے تھے, بہت ساری جگہوں پر رسول اللہ بیٹھ جا گدے پر بیٹھ کے جاتے تھے. دوسرے جو استقبال کے لیے آتے وہ گھوڑوں پہ بیٹھے ہوتے, لینڈ کروزروں میں آتے استقبال کے لیے, اور رسول اللہ ادھر سے گدے پہ بیٹھ کے ان کے دعوت تبلیغ دینے ان کو جا رہے ہوتے تھے. راہبر قوم, امام امت, امام قوم, وہ اس سواری پہ بیٹھ کے جا رہے اور امت ان سواریوں پر بیٹھ کر استقبال کے لیے آ رہی, کوئی آر نہیں ہوتی تھی رسول اللہ کو, زمین پہ بیٹھ جاتے, معمولی لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتے. حتیٰ نیا ناشنا آدمی آتا وہ پوچھتا تھا کہ رسول کون ہے آپ میں سے, یعنی اس طرح سے ظاہری حلیہ تھا رسول اللہ کا, شہانہ نہیں تھا. ابھی جو شاعروں نے, ہمارے نعت لکھنے والوں نے, پڑھنے والوں نے حلیہ بنایا ہے, وہ خود انہوں نے ہندوستانی حلیہ بنایا ہے, تاج تھا اور یہ تھا اور وہ تھا اور فلاں تھا, نہ ایسی معمولی حالت میں رسول اللہ بیٹھتے تھے کہ آنے والا پہچانتا نہیں تھا کہ کون ہے ان میں, وہ چونکہ مجلس کی شکل بھی ایسے ہوتی تھی, کوئی نمایاں جگہ نہیں ہوتی تھی رسول اللہ کے لیے, نیچے ایسے کوئی گدی نہیں بچھی ہوتی تھی جس پر رسول اللہ بیٹھے ہوتے, ریت پر سارے بیٹھے ہوتے تھے, رسول اللہ بھی بیٹھے ہوتے تھے, اسے پوچھنا پڑتا تھا کہ کون ہے رسول آپ میں سے, اور رسول اللہ فرماتے کیا بات کرنی ہے مجھ سے کرو میں ہوں. اس طرح سے ظاہری حلیہ تھا رسول اللہ کا. بس جو پہلے رسول کی زندگی تھی معمول کے مطابق, جیسے عام لوگوں کی زندگی تھی, شادی کرتے تھے, بچے ہوتے تھے, اتہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر ایک شخص وہی تھے جو ان کے گھریلو مسائل تھوڑے الجھے ہوئے تھے, مجھ سے کہنے لگے, کہنے لگے کہ خوش قسمت تھے رسول اللہ کے اتنی شادیوں کے باوجود جو تھے گھریلو حالات ان کے سیٹ تھے اور ہم بیچارے, تو یعنی یہ کہنے لگے کہ کوئی نبی ہی ایسا ہے جس کے گھر میں گھریلو جھگڑا نہ ہو. میں نے کہا اس کا مطلب ہے آپ کو حالات زندگی رسول اللہ کے پتہ نہیں ہیں, کہ رسول اللہ کے گھر میں باقاعدہ یہ مسائل یہ تھے. رسول اللہ جاتے ازواج کے ساتھ بات چیت ہو جاتی, کبھی رسول اللہ ناراض ہو جاتے اپنی ازواج سے, کبھی ازواج رسول اللہ سے روٹھ جاتی کہ آپ نے یہ کیوں کیا, آپ نے یہ. قرآن میں ہے یہ سارا, بعض واقعات قرآن میں ہیں, بعض تاریخ میں ہیں کہ تھا یہ بات ہوتی تھی. بس وقت رسول اللہ کو اپنی ازواج کی باتیں اچھی نہیں لگتی تھیں, لیکن وہ اپنی اس سیرت طیبہ کے مطابق ہی ناگواریوں کو بھی برداشت کرتے تھے. ہماری طرح نہیں ہوتے تھے کہ فوراً غصے میں آ جائیں, تیش میں آ جائیں اور جو منہ میں آئے شروع کر دیں, نہ. اپنے انداز سے رسول اللہ انہیں سمجھاتے تھے. لیکن رسول اللہ کے گھر میں بھی وہ یہ حالات تھے جو معمولی لوگوں کے گھر میں ہوتے ہیں. یعنی اس لیے قرآن میں تصریح کی جا رہی ہے کہ ہم نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے, آپ سے پہلے بھی رسل بھیجے ہیں, ان کے بھی یہی تھا معمول کی زندگی, ان کی بھی تھی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً, خوب ان کی بھی ازواج تھی, ان کی بھی اولاد تھی, ان کا بھی معمول کی زندگی تھی. اسی سے پھر لوگوں کو شک پڑ جاتا تھا کہ یہ بشر ان مثلنا, یہ تو ہماری طرح کے ہی ہیں, یہ رسول ہی نہیں ہیں, چونکہ بالکل معمولی ہیں ہماری طرح ہیں. اسی سے شک پڑتا تھا ان کو. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, اور ہر رسول جو آیت و معجزہ لے کر آتے ہیں وہ اللہ کے اذن سے لاتے ہیں, خود اپنی طرف سے نہیں لے کر آتے, اللہ کے اذن سے لاتے ہیں. لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَاب, لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَاب. اب ایک قانون ہے, لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ وَلِكُلِّ أَجَلٍ کتابون, ہر امت کے لیے اجل ہے وہ ہر اجل کے لیے کتاب ہے. کتاب ہے یعنی قانون, معین قانون ہے, طے شدہ قانون ہے. کتاب یعنی مرقوم, لکھا ہوا, طے. کتب اللہ یعنی خدا نے طے کر لیا ہے, لکھ دیا ہے, مسلم ہے یہ. لکل اجل کتاب, ہر مدت جو خدا نے مقرر کی ہے اس کا ایک قانون ہے, طے شدہ قانون ہے اس کا, اس کے تحت سب کچھ ہونا ہے, اس سے آگے پیچھے کوئی چیز نہیں ہو سکتی. بس ہر امت کی اجل ہے, ہر اجل مکتوب ہے, ہر اجل طے شدہ ہے, ہر اجل ایک قانون کی شکل میں ہے. یا محلہ ما یشا و یثبت و اندہ ام الکتاب, اور خدا کے پاس ام الکتاب ہے. یعنی یہ قوانین جو آپ کو پیش کیے جا رہے ہیں, ان کا اصل منبع خدا کے پاس ہے, بنیاد. ام یعنی اصل, وہ اصل خدا کے پاس ہے, اللہ کے پاس ہے, اور اس اصل میں جو قوانین ہیں وہ آپ کو رسل کے ذریعے سے بتلائے جا رہے ہیں. بس انبیاء جو کچھ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں یہ قوانین الہی ہیں. لکل اجل ان کتاب, یہ اللہ کے طے شدہ قوانین ہیں جو رسل آپ تک ابلاغ کرتے ہیں, اور اسی کے مطابق خود بھی زندگی بسر کرتے ہیں انبیاء کرام. سورہ ابراہیم میں یہ لکھا ہے کہ اگر کسی قوم کو اللہ نے معاف کرنا ہے, یعنی جس حالت میں مبتلا ہے اس حالت سے خدا نے اس کو نکالنا ہے. مغفرت کا مطلب, یعنی اس وقت پاکستانی قوم کو اگر خدا معاف کر دے کیا معنی ہوگا اس کا؟ اب اس کا معنی یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ ایسے ہی رہے, حکومت یہی رہے, پارٹیاں یہی رہیں, سب کچھ ہو, اور صرف انہیں مولانا کہہ دیں کہ تمہیں اللہ نے معاف کر دیا. یعنی جب مرو گے تو جہنم نہیں جاؤ گے. وہ بھی اس دنیا میں معاف کرے, پہلے یہاں معاف کرے, پھر خوب جہنم میں معاف کرے. کیا ہوگا جہنم میں معاف کرے؟ یعنی ایک تو یہ کہ گرمی نہیں ہوگی, جہنم میں نہیں جائیں گے, شعلے نہیں ہوں گے, آگ نہیں ہوگی, وہ گرز مارنے والے نہیں ہوں گے, پیپ پلانے والے نہیں ہوں گے, وہ جو حالات عموماً جہنم کے ذکر کیے جاتے ہیں. ناقابل تحمل زندگی جو جہنمی زندگی ہے وہ نہیں ہوگی. بس معاف کر دیا اللہ نے, معاف کا یہی مطلب ہے نا. ورنہ یہ ہو سکتا ہے کہ خدا اسی جگہ ڈال دے جس کو جہنم کہا ہے, اور پھر کہیں اللہ میں نے تو معافی مانگی تھی کہ معاف کر دے, خدا کہے خوب معاف کر دیا میں نے تجھے. آخر معاف کر دیا تو میں یہاں کیا کام کر رہا ہوں؟ مثلا جیل میں کوئی شخص ہے کہے کہ جی معاف کر دیں, جج کہے ٹھیک ہے معاف کر دیا, معاف کر دیا تو اب نکالو باہر جیل سے. معاف کر دیا, اس کوٹھڑی میں بھی رکھا ہوا ہے, اس سیل میں بھی رکھا ہوا ہے, سزائیں بھی دے جا رہے ہیں, شکنجے بھی ہو رہے ہیں, تکلیف بھی ساری ہے, ملنے بھی نہیں دیتے کسی کو, معاف بھی کر دیا ہے آپ نے, یہ عجب معافی ہے. یہ معاف کر دیا ہے کا مطلب یعنی اب سختیاں ختم ہو جائیں, اب شکنجے ختم ہو جائیں, اب یہ کال کوٹھڑی سے نکل آؤں میں باہر, خوشگوار زندگی میں آ جاؤں. معافی کا یہ مطلب ہے کہ گھر آ جاؤں میں, ورنہ یہ کیسی معافی ہے کہ میں ابھی معاف ہونے کے بعد بھی وہیں پر ہوں. مثلا حکومتیں کبھی کبھی ایسا سیاسی بیان دیتی ہیں کہ ہم نے تمام سیاسی قیدی معاف کر دیے, وہ معاف اخبار میں کر دیے لیکن ادھر جیل میں ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ وہی سلوک اور رویہ ہو رہا ہے. معاف کر دیا تو پھر یہ حالات بدلنے چاہیے. خدا من تعالیٰ اگر پاکستانی قوم کو معاف کر دے, کیا علامتیں ہوں گی معافی کی؟ اب سب سے پہلی علامت یہ ہوگی کہ ان کرپٹ سیاستدانوں سے اور حکمرانوں سے جان چھوٹ جائے گی, یہ معافی کی علامت ہے, بس خدا نے معاف کر دیا ہے. ان دہشت گرد, اس دہشت گردوں سے خدا نجات دے دے گا اس ملک کو, ان چوروں سے خدا نجات دے دے گا اس ملک کو, ملاوٹ کرنے والوں سے خدا نجات دے دے گا اس ملک کو, قانون توڑنے والوں سے خدا نجات دے دے گا اس کو. یہی ہے نا معافی کا مطلب. ورنہ اگر یہ کہیں جی پاکستانی قوم کے بارے میں بشارت آئی ہے, کسی ولی اللہ نے خواب میں دیکھا ہے کہ اللہ نے پاکستانی قوم کو معاف کر دیا ہے, دہشت گرد ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں, خودکش حملے روز ہو رہے ہیں, کرپشن روز ہو رہی ہے, کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, مہنگائی اسی طرح سے ہے, مار دھاڑ اسی طرح سے ہے, ہر چیز اپنے عروج پر ہے اور اللہ نے معاف بھی کر دیا, تو یہ کیسی معافی ہے؟ یہ معاف کیا, مغفرت کر دیا, اگر اللہ نے معاف کر دیا, معافی کی علامت یہ ہے کہ یہ سارے عذاب ختم ہو جائیں, ٹال جائیں. اگر پاکستانی قوم کی معافی کا آغاز ہو جائے, اول تو پاکستانی قوم واقعا مغفرت مانگے, طلب کرے خدا سے مغفرت اور توبہ کرے. توبہ کا مطلب سمجھ لیں, توبہ کس کو کہتے ہیں؟ پاکستانی توبہ وہ جو سکولوں میں ٹیچروں نے ماسٹروں نے سکھائی ہے, پرائمری ٹیچروں نے مرغا بنا کے کان پکڑ کے توبہ توبہ, اس کو یہ پاکستانیوں کی توبہ ہے, کان پکڑ لیتے ہیں نا اسے, توبہ توبہ میری توبہ توبہ. اگر کسی کو کہیں کہ فلاں نے یہ کام کیا, کہتے ہیں توبہ توبہ, یہ پاکستانی توبہ ہے, اس کو نہیں کہتے توبہ. توبہ لفظی معنی, قرآنی معنی توبہ کا کیا ہے؟ غلط راہ پہ بنا ہوا کٹ جہاں سے تم نے یو ٹرن لینا ہے, 180 درجے کی واپسی, اس کو توبہ کہتے ہیں. مثلا آپ جانا کسی اور طرف تھا, کسی اور روڈ پہ نکل گئے, آپ مشرق کو جانا تھا مغرب کی طرف نکل گئے, راستے میں فون کیا کسی نے بتایا کہ یہ غلط جا رہے ہو آپ, پھر آپ کٹ تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس ہائی وے پہ کوئی کٹ ہو تاکہ میں واپس جاؤں, یو ٹرن لوں. یو ٹرن لیا تو توبہ ہے, ورنہ اگر آپ غلط جا رہے ہو, کٹ نہیں مل رہا اور سیدھا ہی جا رہے ہیں اور کہیں میں نے توبہ کر لی, یہ توبہ نہیں کی ابھی آپ نے, ابھی آپ متوجہ ہوئے ہیں غلطی کی طرف, ابھی اشتباہ کی طرف متوجہ ہوئے ہیں, واپس نہیں آئے, جب واپس آئیں گے توبہ ہے. یو ٹرن لیا, 180 درجے واپس آنا, یہ توبہ ہے. پاکستانی قوم کی توبہ کیا ہے کہ 60 سال سے جس راہ پر چل رہی ہے ایک کٹ تلاش کرے اور فوراً یو ٹرن لے, 180 درجے واپس جائے. واپس سے مراد انڈیا نا, کہ ہندوستان چلی جائے واپس. واپس سے مراد یعنی یہ غلط راہ جو آئے ہیں یہاں تک, ڈیموکریسی کے نام پر, جمہوریت کے نام پر, فلاں کے نام پر, یہ سب غلط راستے جو رہبر چنے ہیں, جو راہیں چنی ہیں, جو سیاست اپنائی ہے, جو سسٹم اپنایا ہے, جو کچھ عملاً کیا ہے, جو حزبیں بنائی ہیں, جو پارٹیاں بنائی ہیں, جو تنظیمیں بنائی ہیں, یہ سب غلط راہ تھا, یہ سب تباہی کا راستہ تھا, اس سے یو ٹرن لے واپس. کس کی طرف؟ اللہ کی راہ کی طرف, نظام الہی کی طرف آئے. یہ پاکستانی قوم کی توبہ ہے. خوب کیسے ہوگی یہ توبہ عملاً؟ عملاً یہ توبہ اس کے لیے وقت معین ہے, مقررہ وقت ہے, اجل ہے اس کے لیے. یعنی ایک قوم کو اپنا سسٹم بدلنے کے لیے ایک وقت درکار ہے. سب سے پہلے اس کو یہ آگاہی ہو کہ غلط جا رہے ہیں, جو ابھی نہیں ہے اس کے اندر. ابھی اس کو امید ہے کہ جا تو غلط رہے ہیں لیکن اللہ قدیر ہے, غلط رہوں پر بھی کبھی کبھی مقصد لا کے کھڑے کر دیتا ہے. مثلا آپ کو جانا ملتان ہے، اسلام آباد کی طرف نکل گئے آپ، پتہ بھی چل گیا کہ یہاں نہیں ہے ملتان، لیکن آپ کہتے ہیں خوب پتہ ہے مجھے ملتان نہیں ہے، لیکن اللہ قدیر ہے، شاید ملتان کو گھما کے اسی راستے میں لا دے، میں بندہ تو ہوں اس کا۔ جیسے وہ ایرانیوں میں ایک لطیفہ ہے، لطیفہ نما مطلب طنز، یعنی کہ کبوتر بازی کا مقابلہ ہو رہا تھا، کبوتر باز جنہوں نے کبوتر پالے ہوتے ہیں اڑانے کے لیے، اپنا اپنا کبوتر جو پالا ہوا تھا یا جوڑا پالا ہوا تھا وہ لے کر آئے اور اڑا رہے تھے، تو ایک آدمی اس میں گدا لے آیا کبوتر بازی کے مقابلے میں، تو دوسروں نے کہا کہ یہ کیوں لائے ہو، اس نے کہا مقابلے میں شرکت کرنی ہے، کہا گدے کے ذریعے یہ کبوتروں کا مقابلہ ہے گدا کس لیے لے آئے ہو، تو اس نے کہا کہ خوب آپ خود تو دیکھ رہے ہو کہ یہ گدا ہے، خر ہے، عقل تو نہیں ہے اس کے اندر، اب شاید بے عقلی کی وجہ سے اڑ جائیے، گدا ہے، کوئی پتہ تو نہیں ہے کہ کیا کرے گا۔ یہ دقیقاً ہماری روش کا طنز ہے، یہ بالکل ہم کبوتر بازی کے مقابلے میں گدا لے کے گئے ہوئے، یعنی غلط راہ پہ جا رہے ہیں، تباہی کی راہ پہ جا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں اللہ کریم ہے، اللہ قدیر ہے، شاید اسی راستے میں جنت رکھ دے، وہ اللہ کے قدرت میں ہے نا، بے شک ہم جہنم کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اللہ کو چاہیے کہ جنت اٹھا کے جہنم کے راستے میں لے آئے، جدھر ہم جا رہے ہیں وہیں جنت لے آئے آگے، فلیکسیبل جنت ممکن نہیں ہے، یہ حماقت ہے، بے وقوفی ہے، یہ جنت کی راہ پہ جنت ہے، جہنم کی راہ پہ جہنم ہے، اینڈ اس کا۔ خب اب جہنم کی راہ پر، جہنم دنیاوی کی بات ہو رہی ہے، توجہ رکھنا یہ بات، جہنم دنیاوی جس کے آثار ابھی پاکستان میں بخوبی معلوم ہیں، یہ جہنمی زندگی ہے، دنیاوی جہنمی زندگی ہے، معذب زندگی ہے پاکستانیوں کی، نہ جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ عزت محفوظ، نہ دین محفوظ، نہ دینی مرکز محفوظ، نہ کوئی شخصیت محفوظ، کوئی چیز محفوظ نہیں ہے۔ اب دیکھیں مثلا کل عزاداری تھی، کتنا خوف چھایا ہوا تھا سب کے ذہنوں میں، خدا رحم کرے، خدا خیر کرے، خدا رحم کرے، کچھ ہو نہ جائے، حالات بہت خراب ہیں، کوئی حملہ نہ ہو جائے، کوئی خودکش نہ ہو جائے، جب خیر عافیت سے ہو گئے الحمدللہ، شکر خدا جی۔ اسی کو کہتے ہیں نا تکلیف، اسی کو کہتے ہیں ذہنی شکنجہ، اسی کو کہتے ہیں تکلیف دہ زندگی، کسی چیز کی کوئی ضمانت نہیں ہے کل کیا ہوگا، یہی جہنمی زندگی ہے۔ اس سے واپس آئیں، موت سے پہلے تبدیلی لائیں اپنے اندر، کیسے تبدیلی لائیں گے، بدلیں اپنا راستہ بدلیں، لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ قومیں جب اپنے سفر اور اپنے رائیں بدلتی ہیں، اپنے ہدف بدلتی ہیں، اور ہدف بدل کر نئے اہداف کی طرف، نئی راہوں پہ جب جاتی ہیں، تو انہیں وقت لگتا ہے، اس کے لیے خدا نے اجل مقرر کی ہوئی ہے، ٹائم رکھا ہوا ہے اس کے لیے۔ ممکن ہے ایک قوم اس کے اندر یہ حرکت شروع ہو 15 سال لگ جائیں، جیسے اسلامی انقلاب کو لگے کہ جس وقت سے فیصلہ کیا، وہ بھی جہنم کی زندگی کی طرف جا رہے تھے اور جہنمی زندگی تھی، بالکل ہو بہو جس طرح آج ہمیں امریکہ کی غلامی میں جہاں ہم پہنچے اس وقت وہ پہنچے ہوئے تھے۔ ایک قوم کے میں رہبر آیا، اس نے بیدار کیا، ان کو بتایا غلط راہ ہے، الہی راہ نہیں ہے، توبہ کرو، توبہ کی انہوں نے، توبہ کر کے یو ٹرن لیا، یو ٹرن لے کر مقصد تک پہنچنے تک 15 سال لگے، اجل ہے مقرر۔ اب یہ دیر بھی ہو سکتی تھی، پہلے بھی ہو سکتا تھا، یعنی اگر وہ نہضت سست ہوتی شاید 25 سال لگ جاتے، اگر مزید اس میں قوت ہوتی جتنی تھی اس سے بہتر ہوتی تو شاید 10 سال لگ جاتے، 5 سال لگ جاتے۔ بس ہر قوم جب اپنی توبہ کرتی ہے، مغفرت طلب کرتی ہے اللہ سے، اور خدا اسے معاف کر دیتا ہے، یعنی ان سارے شکنجوں سے اللہ نجات دے دیتا ہے اس کو۔ پاکستانی قوم کو خدا نے معاف کر دیا، کیسے معاف کیا، نظام وہی نظام، صدر وہی صدر، وزیر اعظم وہی، پارلیمنٹ وہی، یہ فلاں نظام وہی، عدالتیں وہی۔ عدالتیں کیا ہیں پاکستان کی، کہ جو وہ نان ایشوز پہ وزیر اعلیٰ گھر پہنچ جاتا ہے، وزیر وہ کیا چیف جسٹس خود نوٹس لے لیتا ہے، فلاں عورت کو کیسے مارا گیا، شوہر نے مارا، خان نے مارا، راجے نے مارا، اینٹ سے مارا، پتھر سے مارا، ایک عورت کو مار دیا ایک شہر میں، پوری عدالت عظمیٰ و عدالت غیر عظمیٰ ساری عدالتیں حرکت میں آ گئیں، وزیر وزلا کیبنٹ ساری جا رہی ہے، کیونکہ ووٹ ملنے ہیں اس ایشو پہ، ان کو ووٹ ملنے ہیں، لیکن پورا ملک نا امن ہے، شیعہ قوم کی یہ حالت ہے، کوئی بھی نوٹس نہیں لیتا اس کا، یہ عذاب ہے، یہ عذاب دے زندگی میں ہیں اس وقت، توبہ کی ضرورت ہے۔ توبہ کرنے سے یہ نہیں ہوگا کہ صبح یہ سارے مر جائیں گے، اس طرح سے ہوتا کہ رسول اللہ دعا کرتے ابو جہل مر جاتا، ابو سفیان مر جاتا، یہ جنگیں نہ ہوتی ہیں، یہ امام حسین علیہ السلام دعا کرتے یزید مر جاتا، عمر سعد مر جاتا، شمر مر جاتا، خولی مر جاتا، یہ نہیں ہے قانون خدا کہ آپ دعا کریں یہ سارے مر جائیں، نہ انہوں نے دعا کرنی ہے، چونکہ انہیں سنن الہی سے آشنا ہے، امام حسین علیہ السلام کو سنن الہی کا علم ہے، اس لیے سنن الہی کے مطابق قیام کیا اور راہ اختیار کی، یہ نہیں کیا کہ وہ جی ہم یہ کام کرتے ہیں تاکہ یہ سارے مر جائیں اور ہم راحت ہو جائیں، شیطان مر جائے اور ہم راحت ہو جائیں، اپنی راہیں بدلنی ہوگی، ان راہوں پر بدل کر نتیجے تک جانے تک، یعنی اس خوشگوار زندگی تک، آسودہ زندگی تک، اجل ہے اس کا، ٹائم فریم ہے اس کے اندر، یہ نتیجہ رونما ہونا۔ توجہ فرمائیں اس آیت پر، سورہ مبارکہ ابراہیم میں آیت 10 میں ہے، قالت رسلہم افی اللہ شکن فاطر السماوات والارض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ، یعنی جو لوگ آئے بنی اسرائیل کے اندر اور پہلے سابقہ قوموں کے اندر، انہوں نے آ کر اپنی قوموں سے آ کر کہا کہ تمہیں خدا فاطر زمین و آسمان میں شک ہے، تمہیں قوموں کو کہا کہ تم شک کرتے ہو اللہ میں، وہ ہمیں شک ہے، واقعی شک ہے، شکاک قوم ہیں ہم، اللہ کے نظام پر، اللہ کے وحی پر، اللہ کے کلام پر یقین نہیں ہے، ہمیں بھروسہ نہیں ہے اللہ پر، معاذ اللہ ہمارا۔ ان انبیاء نے بھی قوموں سے کہا کہ تمہیں اللہ پہ شک ہے، یدعوکم لیغفر، خوب خدا نے تمہیں دعوت دی ہے یا ہم تمہیں خدا کی طرف بلا رہے ہیں، ان رسول نے تمہیں بلایا اللہ کی طرف، لیغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے گناہ کارانہ زندگی سے تمہیں خدا بچانا چاہتا ہے، مغفرت کرنا چاہتا ہے، نجات دینا چاہتا ہے، ہٹانا چاہتا ہے، اسے کایا پلٹنا چاہتا ہے اللہ تمہاری، اس دعوت خدا پر لبیک کہو، اب یہ گناہ معاف ہوں گے، ویؤخرکم، اور خدا تمہیں مزید اور مہلت دے گا، مزید تمہیں فرصت دے گا تاکہ مزید زندگی بسر کرو، تمہاری نسلیں بھی جئیں، یؤخرکم یعنی تمہیں مزید خدا اتنی مہلت دے گا کہ اس سرزمین پر تمہاری نسلیں بھی جئیں، وہ بھی آ کے زندگی بسر کریں، الى اجل مسمى قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، لیکن انہوں نے کیا جواب دیا کہ آپ کون ہوتے ہو ہمیں آ کر سمجھانے والے، آپ بھی تو ہماری طرح کے ہی ہو، تریدون ان تصدون اما کان یعبد آباؤنا، آپ صرف آئے ہو ہمیں آبا و اجداد کی راہوں سے ہٹانے کے لیے۔ انبیاء کو کیا کہتے تھے، قوموں کے اندر جو مبلغین تہذیب تھے، آبائی دین کے مبلغ، وہ قوموں میں کھڑے ہو کر قوموں کو یہ خطاب کرتے تھے کہ انبیاء سے ہوشیار رہنا، ان کے چکر میں نہیں آنا، یہ تمہیں آبا و اجداد کے راہ سے ہٹانا چاہتے ہیں، یہ خطرناک لوگ ہیں، اجدادی راستے تم سے چھڑانا چاہتے ہیں، ان کے چکر میں نہیں آنا۔ خوب، لہذا جب انبیاء آتے وہ پہلے ذہنی طور پر تیار ہوتے اور انبیاء کو یہ جواب دیتے کہ آپ صرف ہمیں آبائی دین سے جدا کرنے آئے ہو، جو کچھ ہمیں آبا سے سیکھا تھا، فاتون بسلطان مبین، جو کچھ انبیاء انہیں لے کر آئے وہ کیا تھا کہ اللہ کے طرف آؤ، خدا کی دعوت کو مانو کہ خدا تمہیں مغفرت کرے، خدا تمہیں نجات دے، مغفرت یعنی نجات کر کے یہ عذاب دے و تکلیف دے زندگی تمہاری ختم کرے، یہ تکالیف ختم کریں، خوب ختم کر دے، کیسے ہوگا، تم رجوع کرو، غلط راہ سے پھرو، نیت کرو، پھر ہوگا، کب ہوگا، الی اجل مسمى، ایک معینہ مقررہ مدت کے اندر یہ سب کچھ ہونا ہے، نہ کہ ہم ابھی دعا کر کے اٹھیں اور صبح پاکستان کے حالات سارے بدلے ہوئے ہوں۔ سورہ مبارکہ ہجر میں کسی امت و قوم و معاشرے کو یہ حق نہیں پہنچتا، یعنی اس کے لیے ممکن نہیں ہے، محال ہے کہ وہ مقررہ مدت کو کراس کر جائے اور مقررہ مدت کو آگے یا پیچھے کر دے، کوئی ایسی امت ہو جو چاہتی ہو نتیجہ مقررہ مدت سے پہلے لے لے یا اس کو ٹال دے، یعنی جتنی اس کی فعالیت ہے، جتنی اس کی کوشش ہے، جتنے اسباب ہیں جتنی تک و دو ہے اس سے نتیجے کو بدل دے مختلف کر دے، یہ ممکن نہیں ہے، کسی قوم کے بس میں یہ نہیں ہے۔ سورہ ورقۂ ہجر میں آیا 5 میں ہے، ما تسبق من امتن اجلہ وما یستاخرون، ما تسبق من امتن اجلہ، کوئی امت سبقت نہیں لے سکتی اپنی اجل سے، اجل یعنی مقررہ وقت، مقررہ وقت نا ٹائم آف اینڈ، ہم اجل کا یہ معنی سمجھیں یعنی موت، اینڈ کی بات نہیں ہو رہی ہے، نتیجے تک پہنچنے کے لیے جو مقررہ وقت ہے ایک قوم کے لیے ایک امت کے لیے مقرر کیا گیا ہے کہ اگر اس قوم کی اتنی فعالیت ہے اتنی کوشش ہے اتنے دنوں میں نتیجہ نکلے گا، اگر اس سے زیادہ کوشش ہے پھر اتنے دنوں میں نتیجہ ہوگا، اگر بہت سست رفتار ہے وہ اتنے سالوں میں نتیجہ ہوگا، یہ ایک ٹائم ہے، مدت مقررہ ہے۔ جس طرح ایک بیج بویا آپ نے، اس بیج کے فصل بننے میں، درخت بننے میں، شجرہ بننے میں ایک وقت مقرر ہے، اس وقت مقرر کے اندر نتیجہ نکلنا ہے، اگر وقت مقرر سے پہلے کوئی لینا چاہے نہیں لے سکتا۔ یا درود پڑھیے محمد والے، یا اس وقت مقرر سے کوئی بعد میں جانا چاہے تو بھی نہیں جا سکتا، اسی ٹائم کے اندر نتیجہ آنا ہے۔ اسی طرح قوموں کے سفر میں یا قوموں کی کارکردگی میں بھی نتیجہ معینہ وقت کے اندر آئے گا، کسی قوم کو حق نہیں ہے کہ سبقت لے سکے۔ سورہ مبارکہ ہجر میں آیا 5 میں ہے، ما تسبق من امت اجلہ وما یستاخرون، کوئی قوم سبقت نہیں لے سکتی، وہ کوئی قوم تاخیر نہیں کر سکتی اس نتیجے کے اندر، مقررہ مدت میں رد و بدل کا اس کو اختیار نہیں ہے۔ سورہ نحل میں آیا 61 میں ہے کہ حتی غلط نہیں بھی اسی قانون کے تحت ہیں، جب انسان ایک غلط کام شروع کرتا ہے، بہت سارے کہتے ہیں بھائی آپ تو کہتے ہیں یہ غلط رہا ہے، اگر غلط رہا ہے تو ابھی تک تباہ کیوں نہیں ہوا، ابھی تک فلاں کیوں نہیں ہوا، ابھی تک فنا کیوں نہیں ہوا، غلط رہوں میں بھی ایک ٹائم فریم ہے، غلط رہیں بھی ایک معینہ مدت تک۔ مثلا اگر کہتے ہیں جی یہ آپ سگریٹ پیو گے سرطان ہوگا، وہ کہتے ہیں میں نے کل سے شروع کر دی ابھی تک سرطان نہیں ہوا، وہ ہوگا، اس کا ایک ٹائم فریم ہے، آپ شروع کرو وہ اپنے ٹائم کے اندر ہو جائے گا یہ اور ہوگا۔ فلاں کام غلط روکا گیا ہے، مثلا میں کر رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہوتا، ہوگا، وقت آنے دو اس پر ہوگا، اپنے وقت پر ہوگا، ٹائم مقرر ہے، یعنی اس سبب کو نتیجے تک پہنچنے کے لیے مدت کی ضرورت ہے۔ سورہ نحل میں آیا 61 میں، ولو یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم ما ترک علیہ من دابہ، خوب اگر جو ہی ظلم ہے فوراً خدا آئے پکڑے گرفت ڈالے اور ختم کر دے، تو پھر تو اصلاً حیات ہی زمین سے ختم ہو جائے گی۔ اگر قانون خدا کا ایسا ہوتا جو ہی کوئی ظلم کرے غلط راہ اپنائے فوراً سر قلم کر دو اس کا، اصلاً زمین صاف ہو جاتی، کوئی انسان نہ ہوتا، کوئی دابا نہ ہوتا۔ ما ترک علیہ من دابا ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمی، خدا ظالمانہ رہیں یا ظالم جن راہوں پر چلتے ہیں فوراً نہیں مواخذہ کرتا ان کا، کیوں نہیں کرتا، انہیں مؤخر کر دیتا ہے، تاخیر میں ڈال دیتا ہے، الی اجل مسمی یعنی اپنے وقت پر، کہ ان کا ظالمانہ راستہ اپنے طبیعی انجام کو پہنچے، طبیعی انجام کو پہنچے، اس لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے فوراً نہیں مواخذہ کرنا، چونکہ قانون یہ نہیں ہے، قانون تعجیل ہے، قانون یہ نہیں اللہ نے بنایا کہ جو ہی ظلم کرو گے میں فوراً تمہیں وہیں پر سزا دے دوں گا، بلکہ قانون الہی ہے تعجیل، تعجیل کا مطلب یہ ہے کہ وقت مقرر ہے اس کا، ٹائم فریم ہے، ظلم آج کرو گے یہ ظلم اپنی تاثیر آج ہی شروع کر دے گا، آج غلط چیز کھاؤ گے، مثلا اگر کسی کو کہا جاتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے چربی مت کھاؤ آپ کو ہارٹ اٹیک ہوگا، اور یہ کہتا ہے میں نے رات کو بھی چربی کھائی، میں سحری کو بھی چربی کھائی، میں نے افطار میں بھی پکوڑے کھائے، میں نے سب کھایا، مثلا چربی ہی کھاتا رہا خالص، ابھی تک ہارٹ اٹیک نہیں ہوا، وہ وقت ہے اس کا، یہ چربی اندر جائے گی، خون میں شامل ہوگی، رگوں میں جمیں گی، پھر تہیں بننا شروع ہو جائیں گی، ایک ٹائم مقرر ہے اس کا، اتنی عرصہ آپ منتظر رہو کہ اپنے وقت مقررہ پر جب یہ ٹائم فریم پورا ہوگا اس کا، وہ ہارٹ اٹیک آ جائے گا، چربی کھانے کا نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا، شوگر کا نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا، ہر چیز کا نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا۔ یہ قوموں کا بھی حال ہے، قومیں بھی اگر غلط راہیں اختیار کریں ظالمانہ، ان کے نتائج ان کے سامنے آ جائیں گے، لیکن اپنے وقت مقررہ کے ساتھ سامنے آئیں گے، اس سے پہلے توقع نہیں رکھنا۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب ان کا وقت آ جائے گا مقررہ، پھر نتیجہ کوئی ٹال نہیں سکتا، فوراً نتیجہ آ جائے گا، پھر کسی کے بس میں نہیں ہے نتیجے کو ختم کر سکے، بھلے اس سے پہلے پہلے ان کا اختیار ہے کہ اپنی راہ بدل دیں، اس وقت مقررہ کے اندر اندر راہ بدل دیں، راستہ بدل دیں، اپنا مسیر تبدیل کر دیں، پھر نتیجہ ٹال سکتے ہیں، یہ نتیجہ بدل سکتے ہیں، نتیجہ وہ ہو جائے گا جو راہ انہوں نے اپنایا۔ سورہ طہٰ میں اسی نقطے کو، اسی کی تکمیل ہے، سورہ مبارکہ طہٰ میں آیا 129 میں، ولولا کلمت سبقت من ربک۔ کلمہ پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ سنت، ایک لفظ سنت استعمال ہوا ہے اور دوسرا کلمہ، سنت کے لیے قانون الہی کے لیے دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، اور بعض جگہ دونوں استعمال نہیں ہوئے، نہ کلمہ کا لفظ استعمال ہوا اور نہ سنت کا، بلکہ قانون بیان ہو گیا، مصداق اس کا ذکر ہو گیا ہے لیکن اس کے ساتھ یہ تعبیر نہیں آئی ہے۔ ولولا کلمت سبقت من ربک، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قانون نہ ہوتا، سنت مقرر نہ ہوتی پہلے سے، لکان لزاماً و اجل مسمى، خوب اس وقت کیا ہوتا کہ فوراً ان کے اوپر پکڑ آ جاتی، فوراً اگر یہ قانون نہ ہوتا تعجیل کا کہ ہر چیز کی اجل مسمى ہے، و یہ قانون خدا پہلے سے نہ ہوتا مقرر، خوب اس صورت میں عذاب فوراً، یعنی ان راہوں کے نتائج فوراً ہی آپ کے سامنے آتے، جس طرح بعض دیگر جگہوں پر ہے کہ آپ آگ میں ہاتھ ڈالیں فوراً نتیجہ سامنے آتا ہے، لیکن اجتماعی زندگی کے نتائج ایک طولانی سفر کے بعد سامنے آتے ہیں، تدریجی ہے ان کا نتیجہ و اثر۔ اب ایک چیز، امتوں کو یہی شوق ہے کہ قانون الہی میں کوئی تبدیلی ہو جائے، بہت ہمارے رغبتیں اس میں ہیں کہ ہم جن راہوں پہ جا رہے ہیں انہی راہوں پہ نتائج بدل جائیں، راہیں یہی رہیں نتائج بہت اچھے ہو جائیں، یعنی ناکامیوں کی راہوں پہ کامیابیاں نصیب ہو جائیں، بدبختیوں کی راہوں پہ خوشبختیاں نصیب ہو جائیں، نحوستوں کی راہوں پہ سعادتیں ملنا شروع ہو جائیں، یہ ہماری چاہت ہے، ہم دعائیں بھی یہی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے فقط نتیجے مانگتے ہیں، باقی سب کچھ ایسے ہی رہے جیسے میں جا رہا ہوں، جو قوم جیسے جا رہی ہے، مثلا پاکستانی قوم ایسے ہی جائے، یہی نظام ہو، یہی پارٹیاں ہوں، یہی سیاستدان ہوں، یہی سسٹم ہو، سب کچھ ہو اور پاکستان ترقی یافتہ مملکت ہو جائے۔ ابھی تراویاں ہو رہی ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لیلۃ القدر ہوگی، شبینے ہوں گے، سارا کچھ ہوگا، ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں ہوں گی، ملک کی سلامتی کی دعاؤں کا مطلب کیا ہے، یعنی ہم خدا سے کیا مانگ رہے ہیں، یہ بلوچستان کے حالات ایسے ہی ہوں، دہشت گردی ایسے ہی ہو، اور سیاسی پارٹیاں دہشت گردوں کو فری ہینڈ دیں ووٹوں کے لیے کہ آپ ہمیں ووٹ دلوائیں، ہم آپ کو شکار دلواتے ہیں، جو آج کل ہو رہا ہے، شکاری ایسے ہوتے ہیں نا، مثلا عرب ملکوں سے شکاری آتے ہیں، وہ آ کر پاکستانیوں کو کہتے ہیں کہ آپ کے جنگلات ہیں ان میں شکار ہے، چکور ہے، فلاں ہیں، باقی کچھ تو انہوں نے ختم کر دیے ہرن وغیرہ مار کے، اب کچھ پرندے ہیں، اب یہ شکار دیں ہمیں، تو یہ انہیں کیا کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کیا دو گے، وہ کہتے ہیں ہم ڈالر دیں گے آپ کو، آپ ہمیں شکار دیں، ہم آپ کو بکولی رانیوں کے دولار دیں گے، شکار کا تبادلہ دولار کے ساتھ، ڈالر کے ساتھ۔ اسی طرح سیاسی پارٹیاں پاکستان میں یہی کام کر رہی ہیں، آپ ہمیں ووٹ دو، ہم آپ کو شکار دیتے ہیں، کون سا شکار چاہیے، وہ کہتے ہیں شیعہ، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے مارو، کوئی کیس نہیں ہوگا، کوئی ایف آئی آر نہیں ہوگی، کوئی محاکمہ نہیں ہوگا، کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہوگی، کوئی پکڑا گیا ہم اس کو چھوڑ دیں گے، آپ اپنا کام کرو۔ کل عدم ہے، وہ کل عدم کیا ہے؟ آپ کل عدم سب سے زیادہ فعال ہو، تمہیں کوئی بھی نہیں پوچھے گا۔ اس راہ پر چل کر، اس راہ پر چل کر ملک کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ابھی اخبار میں آ جائے گا کہ 27ویں شب میں ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔ یہ نظام، یہ سسٹم، یہ پارٹیاں، یہ سلوک، یہ رویے، یہ سب کچھ ہے، یعنی بدبختی اور تباہی کی راہ پر کامیابیوں کی امیدیں کہ خدا ادھر یہ نتائج لے آئے، ناکامیوں کی راہوں پر۔ یہ بہت رغبت ہے، شوق ہے، جس طرح ہم جہنمی راہوں پر جنت کے امیدوار ہیں کہ اللہ کی قدرت میں ہے، جنت کی راہ پر تو ہے ہی ہے جنت۔ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ شخص نے حالت جنابت میں نماز پڑھ دی جان بوجھ کر، اس کو پتہ تھا میں جنوب ہوں، اور اسی طرح غسل کیے بغیر اس نے نماز پڑھ دی، اور پھر دعا کرتا ہے تعقیبات نماز کے بعد، مجنب کی نماز کے بعد کی دعا، اور اللہ کو کہتا ہے کہ اگر خدا ہے تو اس کو قبول کر کے دکھا، اس کو یہ جو میں نے پڑھی ہے۔ وہ طہارت والی تو قبول کرتا ہے، تو غسل والی، وضو والی، اگر خدا ہے تو اس کو قبول کر کے دکھا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ناپاک رہوں پہ کس طرح سے انسان یہ توقع رکھے کہ ہمیں کامیابیاں نصیب ہو جائیں؟ اسی مطلب کو قرآن بار بار متوجہ کر رہا ہے کہ کسی قوم کے اختیار میں نہیں ہے قانون خدا بدلے، کسی قوم کو ناکامیوں کی راہوں پہ کامیابیاں نصیب نہیں ہوں گی، کسی قوم کو جہنم کی راہ پہ جنت نہیں ملے گی، کسی قوم کو غلط رہوں، اتہ غلط رہوں پر نیکیاں۔ یہ بار 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 یہ بھی عرض کیا ہے کہ ایک عادت جو ہمیں پڑ گئی ہے، غلط رہوں پر نیکیاں کرنا، غلط رہوں پہ کھجوریں تقسیم کرنا، غلط رہوں پہ چھوارے تقسیم کرنا، غلط راہ پر۔ مثلا ایک چور ہے، چوری کے لیے گیا ہے اور امام زامن باندھ کے جائے کہ ڈھاکہ بڑا ڈالنا ہے، ادھر حفاظت انتظام زیادہ ہے، پولیس کے اسار سے گزرنا ہے، ناکہ بڑا شدید لگا ہوا ہے، امام زامن باندھ کے جاتا ہے ناکے سے گزرنے کے لیے، وہ کیا یہ امام زامن اس کو نجات دے گا؟ یہ غلط رہوں پہ صحیح کام کرنا۔ یا پہلے کہتے ہیں نا کہ جب بھی سفر کے لیے جاؤ تو صدقہ دے کے جاؤ، خوب یہ جاتا ہے ڈاکہ مارنے کے لیے، صدقہ پہلے دے کے جاتا ہے کہ کہیں فائرنگ میں مارا نہ جاؤں مثلا۔ یہ غلط راہوں پر نیکیاں کرنا، یہ ہمارا دین بن گیا ہے، غلط راہوں پر نیکیاں کرنا۔ بارہا عرض کیا کہ ہم پاکستان میں بہت نیک لوگ ہیں، بلا شک و شبہ نیک لوگ ہیں، واقعی نیک لوگ ہیں، لیکن ان نیک لوگوں کو جن راہوں پہ ڈال دیا گیا ہے وہ راہیں نادرست ہیں، نادرست راہوں پر ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ یہاں نیکیاں کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیسے کامیاب ہوں گے جب راہیں ہی نادرست ہیں؟ ہم غلط راہوں پر چھوارے تقسیم کریں کامیاب ہو جائیں گے؟ سورہ مومنون میں آیا 43 میں ہے، سورہ مبارکہ مومنون، پہلے ایک امت کا ذکر کر کے یہ بات وہاں آ رہی ہے، اس تناظر میں یہ بات ہو رہی ہے کہ قال رب انصرنی بما کذبون، قصہ طولانی ہے، سارا نہیں پڑھتے کہ یہ واقعہ، اس میں نبی خدا نے اپنی امت کو سمجھایا، انہوں نے راستہ تبدیل نہیں کیا اور بلکہ ان کے اوپر تہمتیں لگائیں اور انہیں برا بھلا کہا، اور پھر اس کے بعد انہیں کہا کہ ان یحل الا حیات و دنیا نموت و نحیا و ما نحن بمبعوثین، ان هو الا رجل افترا اللہ کذب و ما نحن له بمؤمنین۔ انبیاء کو کہا کہ یہ بہت معاذ اللہ غلط الفاظ کہتے ہیں، یہ پاگل ہیں، دماغ خراب ہے ان لوگوں کا، ان کے باتوں پہ مت جاؤ، ان کے جانسوں میں مت آؤ، یہ ایسے کرتے رہتے ہیں یہ باتیں، یہ جھوٹ باندھتے ہیں، وما نحن له بمؤمنین، ہم ان پر ایمان نہیں لاتے۔ قال رب انصرنی بما کذبون، خدایا جو مجھے جھٹلا رہے ہیں تو میری مدد کر۔ قال اما قلیل لیصبحن نادمین، خداوند نے کہا کہ ان دیکھو منتظر ہو، تھوڑے عرصے بعد یہ خود پشیمان ہو جائیں گے۔ فاخذتهم الصیحۃ بالحق، خوب ان کے اوپر عذاب نازل ہوا ناگہان، فجعلناهم غثاء، خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس عذاب کے نتیجے میں ان کو مسل دیا اور بوسا بنا دیا. فبؤدن للقوم الظالمین ثم منشأنا من بعدهم قرونا آخرین. پھر خدا نے ان کی جگہ نئی امت بنائی, وہ تباہ ہو گئی, نئی نسل, نیا معاشرہ, نئی امت. ما اس کو اس امت کے بعد پھر کہا ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون. کوئی امت اپنے مقررہ معینہ وقت سے اپنے انجام کو آگے پیچھے نہیں کر سکتی. جس راہ پر جا رہی ہے, جتنی اسپیڈ سے جا رہی ہے, اتنی ہی اسی کے مطابق نتیجہ نکلے گا, اور کوئی امت کسی بھی طریقے سے اس کو نہیں بدل سکتی, مگر یہ کہ راہ بدل دے, اپنا ہدف بدل دے. تعجیل, جیسے پہلے کہا تھا کہ اللہ کا قانون ہے تعجیل, تعجیل الف کے ساتھ, انسان خوگر ہے تعجیل کا, عین کے ساتھ تعجیل, تعجیل اور تعجیل عین کے ساتھ جلد بازی. خدا کا قانون ہے کہ اپنے وقت مقررہ میں اسباب نتائج دیتے ہیں, راہیں اپنی انتہا کو پہنچتی ہیں. انسان جلد باز ہے, فوراً ہر طرف جلد بازی. کیا کہتا ہے کہ اگر یہ غلط راہ ہے, جیسا آپ کہتے ہو غلط راہ ہے, تو پھر ابھی تک کیوں نتیجہ نہیں آیا, یا اگر یہ راہ درست ہے جو آپ کہتے ہو تو کیوں پھر تبدیلی نہیں آ رہی. دونوں طرف جلد باز ہے انسان, کہ قرآن نے انسان کی خصلت بھی یہ ذکر کیا کہ انسان عجول پیدا ہوا ہے, جلد باز پیدا ہوا ہے, بہت جلد باز ہے انسان ہر کام کے اندر, اور اسی جلد بازی میں اپنے لیے درد سر پیدا کرتا ہے. سورہ فاطر میں یہی آیہ کریمہ جو پڑھی جاتی ہے روز, اسی کے آخر میں آخری آیہ ہے سورہ مبارکہ فاطر کی, وَلَوْ يُعَاخِدُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَاهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَاكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. کہ اگر خدا فوراً عذاب نازل کرتا تو یہ آیات ختم ہو جاتی, یہ نسلیں ختم ہو جاتی, آگے سلسلہ بڑھتا ہی نہ. اس لیے قانون اللہ کا یہ ہے کہ اپنے وقت مقررہ کے اندر اپنے انجام تک جائیں گے یہ چیزیں. اور بے شک انسان چاہتا ہے, جلد باز ہے, لیکن اس کے جلد بازی کے تمنا میں خدا اپنا قانون نہیں بدلے گا. سورہ عنکبوت میں آیا 53 میں ہے, وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ. رسول اللہ سے کہتے تھے کہ اے رسول, آپ اتنا ڈراتے تھے ہمیں کہ اگر یوں کرو گے تو عذاب الہی آ جائے گا, یہ کرو گے فلاں ہو جائے گا. خوب کتنے ہیں وہ عذاب جو آپ وعدہ دیتے کہ کہو خدا کو جلدی عذاب بھیجے ہم پر. اتنے مطمئن تھے کہ کیونکہ رسول اللہ نے جو کچھ کہا تھا وہ فوراً نہیں ہو رہا تھا, اور یہ اس قانون الہی سے غافل تھے, سنت خدا سے. اس غفلت کی وجہ سے بے دین, گستاخ اور ہٹ دھرم ہو گئے, اور رسول اللہ کو گویا چیلنج کر رہے ہیں دوسرے لفظوں میں, خوب اگر آپ درست کہتے ہو تو پھر جلدی عذاب آئے ہمارے اوپر. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ, اے رسول آپ سے تقاضا کرتے ہیں جلدی عذاب جلدی آئے. وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ, اگر اجل کا قانون نہ ہوتا, تعجیل نہ ہوتی, ٹائم فریم خدا نے نہ رکھا ہوتا کہ تباہی کے راستے ایک معینہ وقت پر تباہی تک پہنچتے ہیں, تو ابھی خدا ان پر عذاب نازل کر دیتا. پس انسان جتنی بھی مستعجل ہو, جلد باز ہو, قانون خدا کے مطابق نتیجے نکلتے ہیں. دونوں طرف ہیں, ایک طبقہ رسول اللہ سے اس طرح سے کہہ رہا تھا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ رائے غلط ہیں, کفر غلط ہے, شرک و بت پرستی غلط ہے, فلاں غلط ہے, تو پھر وہ عذاب کیوں نازل نہیں ہوتا, کہو اللہ سے عذاب نازل ہو. دوسری طرف جو رسول اللہ کے ساتھی تھے وہ ان سے بھی زیادہ جلد باز تھے. رسول اللہ نے فرمایا ہوا تھا ان کو کہ آپ اور رائے خدا میں جہاد کرو اور خدا آپ کو نصرت عطا کرے گا. انہیں جنگ احد میں شکست ہوئی, یہ دونوں آیات جنگ احد کے بارے میں, وہ انہیں جنگ احد میں شکست ہو گئی. اب رسول اللہ کو شک کی نگاہوں سے دیکھنے لگے اور کہتے تھے متا نصر اللہ, آپ تو کہتے تھے جنگ راہ خدا میں ہو, جہاد کرو, خدا مدد کرے گا, نصرت کرے گا, خوب یہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں ادھر, متا نصر اللہ, کدھر ہے نصرت خدا؟ وہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ جہاد جو راہ خدا میں شروع کیا ہے اس کی اجل مسمہ ہے، ایک وقت مقرر ہے، اپنے معین وقت کے اندر یہ راستہ نتائج تک پہنچتا ہے، فوراً نہیں پہنچتا. مثلا پاکستان کے یہ حالات، وہ 60 سال اسباب نے کام کیا تو یہ حالات بنے ہیں. کسی قوم کو یہاں پہنچنے کے لیے پورے 60 سال چاہیے، جہاں آج پاکستان پہنچا ہوا ہے، اور یہاں سے نکلنے کے لیے بھی ایک ٹائم فریم چاہیے. بہت جلدی بھی نکلے اب کم از کم 10-15 سال چاہیے کہ یہاں سے واپس نکلے انسان اور ترقی کی طرف پاکستان شروع کر دے سفر. سورہ شورا میں ہے کہ اختلافات کا نتیجہ بھی وقت مقررہ کے اندر نکلتا ہے. مثلا اگر آج کسی قوم کے اندر اختلافات شروع ہوئے ہیں، یہ اختلافات قرآن کہتا ہے یہ تمہاری نابودی اور تباہی اور ذلت کا نتیجہ، ان کا نتیجہ یہ ہے. وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہ ہم تو اتنے اختلافات کر کے بھی بڑی عزت ہے، پھر بھی کچھ ہوا نہیں ہے. نہ، یقیناً ایسے ہے، اختلافات تباہی کا نتیجہ ہیں، تباہی کا سبب ہیں، اور اس سبب کو نتیجے تک پہنچنے کے لیے وقت چاہیے. اتنے وقت میں انہوں نے اثر دکھانا ہے، اپنے نتیجے کی طرف تاثیر انجام دینی ہے، اس معینہ وقت کے اندر اختلافات کا نتیجہ سامنے آ جائے گا. آیات چند اور بھی ہیں لیکن ان سے صرف نظر کرتے ہیں، نہیں پڑھتے ابھی ان کو. نتیجہ یہ ہوا ساری گفتگو کا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے جس طرح نظام ہستی کے لیے قوانین بنائے ہیں اور انہیں کہا ہے یہ سنن خدا ہیں، ان کے مطابق نظام الہی چل رہا ہے، اسی طرح انسانی زندگی کے بارے میں بھی اللہ نے قوانین مقرر کیے ہیں. قوانین طے شدہ، عمومی، کلی، پکے قوانین، یقینی و قطعی. ان قوانین کو فرمایا لن تجد لسنت اللہ تحویلا، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. یہ یقینی قوانین ہیں اللہ کے، اور انسان کی اجتماعی زندگی انہی قوانین کے مطابق بسر ہو رہی ہے. ان قوانین میں سے ایک قانون تغییر ہے کہ حیات انسانی بدلتی رہے گی، ایک حالت نہیں رہے گی، کبھی ایک قوم اوپر ہوگی کبھی نیچے آ جائے گی. کیوں ہوگی؟ اس اوپر نیچے جانے کے عروج و زوال کے اسباب ہیں. ان اسباب میں ایک قانون تقدیر ہے، قضاء و قدر خدا کا، کہ قومیں اپنی تقدیر یعنی اپنے راستے، اپنے ہدف، اپنے راہیں، روشیں خود انتخاب کرتی ہیں، اندازے، سائز اس کے خود چنتی ہیں. اور ایک ہے قانون تعجیل، کہ جو راہیں چنتی ہیں ان راہوں پہ نتیجے مقررہ وقت میں نکلتے ہیں، اس سے پہلے نہیں نکلتے، نہ اس سے بعد میں نہ اس سے پہلے. یعنی غلط راہوں پر جائیں اور یہ نہ شک کریں کہ ابھی تک تباہ نہیں ہوئے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ تباہی نہیں ہے اور چلو کچھ عرصہ اور چلو اسی طرح. اور اگر درست راہوں پر جا رہے ہیں اور نتیجہ تاخیر ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مایوس ہو جائیں کہ نتیجہ نہیں ہے. نہ کہیں کہ یستعجلون قبل عذاب، کہ فوراً عذاب کیوں نہیں آ رہا، اور نہ یہ کہیں کہ متا نصر اللہ، کہ پس خدا کی مدد کب آئے گی، کب کامیابیاں ہوں گی، کب پاکستان بچے گا، کب شیعہ قوم نتیجہ پائے گی. اول جس یہ شیعہ قوم جس سمت جا رہی ہے اسی کی منتظر رہے، جو کھا رہی ہے اسی کی منتظر رہے، جو راہ اس نے اپنائی ہے اسی کی منتظر رہے. ابھی 60 سال بعد پاکستان بننے کے بعد یہ جو نتیجے نکلے ہیں یہ اس پورے گزشتہ ماضی کے سفر کا نتیجہ ہے جو سب نے مل کے کیا ہے، تمام شیعہ طبقات نے مل کے کیا ہے، تمام پاکستانی قوم نے مل کے جو سفر طے کیا اس کا یہ نتیجہ ابھی ان کے سامنے ہے. اور اس راہ کو جو ابھی اختیار کیا ہے مزید جاری رکھیں گے، خوب منتظر رہیں گے، یہی نتیجہ نکلے گا اس کا. ممکن نہیں ہے کہ غلط راہوں پر جتنی نظر نیاز کریں، جتنے امام زامن باندھیں اور غلط راہوں پر جتنی نیکیاں کریں، ہم بہت نیکیاں کر رہے ہیں، غلط راہوں پہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، غلط راہوں پہ نیکیاں کر رہے ہیں، صدقے دے رہے ہیں، خیرات دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، خوب کرتے جائیں. وہی غلط راہوں پہ چھوارے بانٹنے والی بات ہے، جتنا مرضی ہے کریں. درست راہوں پر دیکھیں، بعض اوقات درست راہ پہ غلطی کرتا ہے انسان، مثلا صراط مستقیم پر ہے اور غلطی ہو جاتی ہے اس پر، وہ غلطی اتنی نقصان دہ نہیں ہے چونکہ ہے پھر بھی راہ پر، ٹریک پر ہے. درست راہ پر جو جا رہا ہے اگر اس سے غلطی ہو جائے، یہ غلطی اتنی نقصان دہ نہیں ہے جتنی غلط راہ پر نیکی بے فائدہ ہے، کہ غلط راہ پہ دبا کے نیکیاں کرتا جا رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں. غلط درست راہوں پر غلطیاں کر رہا ہے، یہ غلطیاں غلطیاں ہیں، نتیجہ نکلے گا، لیکن ہے پھر بھی درست راہ پر ہے، ٹریک درست ہے، بالآخر پہنچ جائے گا۔ میں پہلے بھی مثال دی ہے اس کی، مثلاً درست راہ پر جا رہا ہے، لاہور سے اسلام آباد جا رہا ہے، موٹر وے پہ جا رہا ہے، درست راہ پر جا رہا ہے، گاڑی تیز اوور اسپیڈ سے چالان ہو گیا، وہ غلطی کی، یہ چالان اس کو اسلام آباد جانے سے روکے گا نہیں، چالان کروا کے بھی پہنچ جائے گا اسلام آباد۔ لیکن وہ جو اسلام آباد جا رہا ہے، اسلام آباد جانے کے بجائے ملتان روڈ پہ نکل گیا ہے اور سارے ملتان روڈ پہ افطاریاں کروا رہا ہے، یہ کبھی بھی اسلام آباد نہیں پہنچے گا، یہ کبھی بھی نہیں پہنچے گا، یہ نیکیاں اس کو کبھی اسلام آباد نہیں پہنچائیں گی۔ بس اس وقت راہیں، اس وقت نتیجے نکلتے جب راہیں درست ہوں، لیکن اپنے مقررہ وقت کے اندر۔ یہ نہیں ہے کہ آج لیلۃ القدر ہم فیصلہ کریں، صبح جا کے گھروں کی تلاشی لیں گے، صندوق کھول کے دیکھیں کہ اللہ کا فیض آیا یا نہیں آیا، اپنے وقت پر آئے گا۔ آج رات فیصلے کرو، آج رات عہد کرو، اس عہد کے مطابق سفر آغاز کرو، وہ مقررہ وقت پر خداوند تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ نتیجے عطا کرے گا۔ وہ بہت ضروری ہے، ہم اپنے ملکی حالات، اپنے قومی حالات، اپنے مذہبی حالات، اپنی اجتماعی زندگی دیکھیں۔ عزیز من، بہت اہمیت اس وقت ہو جاتی ہے ان مجالس کی اور ان مسائل کی جو لیلۃ القدر اور شب احیاء، شب احیاء یہ تقدیر کے جو زمام اللہ نے ہمیں خود دیے، ان حالات کے پیش نظر بہت اہمیت ہو جاتی ہے ان چیزوں کی، ان مجالس کی، کہ آج شب تقدیر بدل سکتی ہے قوم کی، کہ ایک طبقہ خود اپنی تقدیر انتخاب کرے، چنے، عہد کرے اور اس راہ پر جاری ہو۔ فردی بھی اسی طرح، فردی تقدیر بھی ہے، لیکن فردی تقدیر ایک آغوش میں ہے، اجتماع کے آغوش میں ہے، ہم کسی ماں کے آغوش میں ہیں، وہ مادر اجتماع ہے، سماج ہے، سوسائٹی ہے، امت ہے، اس کی آغوش میں ہے۔ اگر میں اس آغوش میں بدل بھی جاؤں لیکن آغوش خراب ہو، وہ پھر بھی زیادہ فائدہ نہیں ہوا۔ کہ انشاءاللہ خداوند تعالیٰ توفیق دے آج شب تمام مومنین کو کہ وہ ارادے و عہد کر سکیں کہ اپنی انفرادی زندگی میں بھی اور اپنی اجتماعی زندگی میں بھی اور اپنے ان تمام مختلف اجتماعی پہلوؤں کے لحاظ سے ایسے عہد و ارادے کریں کہ خداوند تعالیٰ انشاءاللہ انہی ارادوں اور انہی فیصلوں کے مطابق پاکستانی امت کی و پاکستان کے اندر آباد شیعوں کی انشاءاللہ خداوند تعالیٰ تقدیر بدلے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔